حضرت حنظور رحمت اللہ علیہ کے واز میں سے تھوڑا سا اگر کچھ پڑھا جائے تو علم تو ہوتا ہی ہے, اس میں ترغیب بھی ہوتی ہے, نور بھی ہوتا ہے, اس میں برکت ہوتی ہے. انسان کو اپنے اندر غور کرنا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں, کہیں سے کیف متفق کھول دیا ہے کتاب میں سے, انسان کو اپنے اندر غور کرنا چاہیے. اگر کوئی اپنے اندر غور و فکر کیا کرے تو اس کو معلوم ہو کہ انسان خود ایک عالم ہے, ایک دنیا ہے پوری. خود ایک عالم کیا, بلکہ مجموع العالم ہے, عالمین سب عالموں کا مجموعہ ہے. بلکہ وہ حصہ اگر پڑھ دیا جائے جس میں انسان کا مجموع العالم ہونا تھانوی نے نقل فرمایا ہے ایک جگہ سے, تو بہت اچھا رہے گا. وہ تکشف میں ہے, تکشف ہے یہاں پہ لے آف. ویسے تو میرے ساتھ میں بھی ہے لیکن وہ وہاں اس میں ہے گاڑی میں, آج وہ پڑھ دیتے ہیں. چونکہ یہ بھی تھا نا کہ ذرا اصطلاحات وغیرہ سے واقفیت ہو, تو علوم کا مذاکرہ بھی ہو جایا کرے تھوڑا سا. میں جب تک یہ پڑھتا ہوں کتاب آنے تک, وہ بھی حضرت تانوی کی ہے اس واسطے اس کا پڑھنا بھی. اس کو معلوم ہو کہ انسان خود ایک عالم ہے, ایک پوری اقلیم ہے. اقلیم کہتے ہیں یہ جو سات ہے نا, سات حصے, بر اعظم, ہاں اقلیم بر اعظم کو کہتے ہیں, جس میں کچھ زندہ ہوتے ہیں, کچھ مرتے ہیں, کچھ بیمار ہوتے ہیں, کچھ تندرست ہیں, کہیں بہار ہے, کہیں خزاں ہیں. غرض ایک عجیب دنیا آپ کے اندر بسی ہوئی ہے, جس کی عجائبات کے سامنے اس عالم کے عجائبات ہیج ہیں. اگر ایسا ہی سیر اور تفریح کا شوق ہے تو اپنے دل کی سیر کیجئے. ایک صوفی موسم بہار میں جنگل کی سیر کرنے آئے, ایک صوفی موسم بہار میں جنگل کی سیر کرنے آئے اور سر جھکا کر مراقب ہو کر بیٹھ گئے. ایک شخص نے کہا, فنظروا الی آثار رحمت اللہ, اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھو. یعنی گردن جھکائے کیا بیٹھے ہو, ذرا آنکھیں اوپر اٹھا کر خدا کی رحمت اور قدرت کا کے آثار کا مشاہدہ کرو. ان صوفی نے جواب دیا کہ میں آثار رحمت ہی کو دیکھ رہا ہوں, اور جن کو تم آثار رحمت سمجھتے ہو وہ آثار الآثار ہیں. آثار کے آثار, آثار معنی نشانیاں, نشانیوں کی نشانیاں ہیں. آثار رحمت وہ نہیں ہے, کیونکہ دراصل رحمت کا منشا ایمان ہے. اللہ کی رحمت کا منشا جہاں سے پیدا ہوتی ہے رحمت, جو سبب ہے اس کا, تو رحمت کا منشا ایمان ہے, اور غضب کا منشا کفر ہے, اور ایمان اور کفر کا تعلق قلب سے ہے. تو اصل مقام رحمت کا قلب ہے. پھر مومن کو ایمان کے بدلے میں جنت دی جائے گی جو کہ ایمان کا ثمرہ ہے, اور دنیا کی نعمتیں اور لذتیں جنت کا نمونہ ہیں, اس لیے ان کو بھی آثار رحمت کہہ دیتے ہیں. مگر حقیقت میں وہ آثار الآثار ہیں, کیونکہ اصل تو جنت کی نعمتیں ہیں. اصل آثار رحمت تو باطن میں ہیں, جس کو ثنائی فرماتے ہیں. آسماں ہست در ولایت جہاں, کار فرمائے آسمان جہاں. مولانا فرماتے غیبرا ابرے و آب دیگر است, آسمان آفتاب دیگر است. عالم غیب کا بادل اور پانی دوسرا ہے, اس کا آسمان بھی جدا ہے, اس کا آفتاب بھی جدا ہے. جس دل پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور انوار و تجلیات چمکتی ہیں, اس وقت اس بادل کا اور بارش کا اور آسمان و آفتاب کا مشاہدہ ہوتا ہے. جس دل پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور انوار و تجلیات چمکتی ہیں, اس وقت اس بادل کا اور بارش کا اور آسمان اور آفتاب کا مشاہدہ ہوتا ہے. میں سے پڑھتے ہیں تکشف میں سے. آگے کتاب یہ اس بات پر ہے اصل میں کہ تصوف میں جو علوم سنائے جاتے ہیں یا جن کا مذاکرہ ہوتا ہے, جن کو مستحضر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں غور کرنا سکھایا جاتا ہے, اس میں کا ایک اہم حصہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یہ ابھی میں کتاب شروع کرنے سے پہلے تمہید مان رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسماء اور صفات کا کو ظاہر فرمایا ہے پوری کائنات میں. جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں پورے کائنات میں, عرش میں, فرش میں, آسمانوں میں, زمینوں میں, کواکب میں, دریاؤں میں, پہاڑوں میں, جانوروں میں, نباتات میں, جمادات میں, حیوانات میں, انسانوں میں, سب میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ناموں کا ظہور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے کاموں کا ظہور ہے. اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور کام ظاہر ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے تعلق رکھتے ہیں, اللہ کی صفت سے نام ہوتا ہے, صفت سے کام ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہے. جب اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا ظہور ہے تو وہ چونکہ اللہ ہی کے ہیں اسماء اور صفات, تو اللہ کا ظہور ہے. اللہ تعالیٰ اپنا ظہور کیسا کرتے ہیں؟ اپنے ناموں سے کرتے ہیں, اپنے کاموں سے کرتے ہیں, اپنی صفات سے کرتے ہیں. تو پوری کائنات میں, کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کا ظہور ہے. ظہور کو تصوف کی زبان میں تجلی کہتے ہیں, تجلیات ہیں, تمام کائنات تجلیات ہیں, یعنی ظہورات ہیں. تو اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں اور اسماء کے ظہور کی ایک ترتیب ہے خاص. اس کو تنزل کہتے ہیں لوگ. جو لفظ اس میں بولے جاتے ہیں ان کا بھی مذاکرہ کرنا ہے, یاد رکھنا ہے, یاد کرنا ہے, تاکہ وہ جو تصوف سلسلے کے علوم کہلاتے ہیں, سلسلے کے علوم کا بھی باضابطہ مذاکرہ کر کے اس کو سمجھنے کی بھی قابلیت پیدا کرنا اور اس کو یاد بھی رکھنا, اس کو بتانا بھی, بتا بھی سکنا. تو آج کل شاہ صاحب کے پاس میں تو باضابطہ سلسلے کے علوم کا حلقہ ہوتا ہے, مذاکرہ کرو اور کھڑا کر کے بولتے یہ یہ سناؤ بول کے, تو اس میں مشق ہوتی ہے. پھر ظاہر ہے کہ آدمی کا فوکس ہو جاتا ہے, ارے بھائی سنانا پڑتا سب کے سامنے, تو بےعزتی ہو جاتی ہے. بےعزتی ہو یا نہ ہو, سبق تو یاد ہونا چاہیے نا بندے کو, کیا بےعزتی ہوتی. عزت بےعزتی کا معاملہ بہت دور ہے, خیالی چیز ہے. تو جو ظہورات ہیں ان کو تنزلات کہتے ہیں. تنزل کے اصل معنی اترنے کے ہیں. تو زبان کا یہی خاصہ ہوتا ہے کہ لفظ کے جو ظاہری معنی ہیں آیا اس زبان میں وہی استعمال میں ہے یا کچھ اور ہے, اس کو نہیں جاننے کی وجہ سے غلط فہمی ہوتی ہے. صرف ہے, مثال کے طور پر علم ہے نا, سر علم صرف ہے. علم صرف میں صحیح کس کو کہتے ہیں؟ اس میں حرف علت نہ ہو, یہی ہے نا. واو الفیا جس میں نہ ہو وہ صحیح ہے. تو زیدون صحیح ہے,
وہ
سمجھے آگے بات. علم صرف میں صحیح ایک اصطلاح ہے, اصطلاح کو ٹرمنالوجی بولتے ہیں, ایک ٹرمنالوجی ہے. تو علم صرف میں صحیح تو اس کو بولتے ہیں جس میں الف واو الف یا نہ ہو. چونکہ واو الف یا جس میں ہوتا ہے اس کو بیمار بولتے ہیں, معطل ہے, وہ معطل علت سے. حروف علت تین ہے, واو الف یا بیماری کے حروف. اور بیماری کے حروف اس لیے ہیں کہ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو وا بولتا ہے, واو الف یا ہائے بولتا ہے یا وائے بولتا ہے. تو ان کی ٹرمنالوجی میں, صرف والوں کی ٹرمنالوجی میں صحیح لفظ صحیح ایک الگ معنی میں ہے, سمجھ گئے نا. تو اس وجہ سے کیا ہے, ہر فن کی زبان کو الگ سیکھنا اگر اس فن سے آپ کو مناسبت پیدا کرنا ہے تو, نہیں تو غلط فہمی ہو جائے گی, گڑبڑا جائے گی بات. اور یہی چیز تصوف کی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے تصوف پر اعتراض کرتے ہیں غیر متصوفین. تصوف پر اعتراض کرنے والے دو گروپ ہیں. ابھی کیا کر رہا کبوتر, ٹوپی پہنا اس کو بھی بازو والے کو, وہاں سے شیطان آ کے اس پہ تیرے پر بیٹھ رہا ہے, اس کے سر پہ سے اس کے سر پہ کود رہا ہے. پہن لے نا ٹوپی, کہاں نہیں لایا وہاں, دیکھ لے لے کے ایک ٹوپی. کہاں بتائے, کہاں بتائے, نہیں ملی تمہارے پاس ہے, یا میرے پاس ہے ادھر, یہ پہن لے. فی الحال میرے پاس بھی کچھ کم شیطان نہیں ہے, مگر فی الحال تو اس پہ بیٹھے. نہیں نہیں ٹھیک ہے وہیں بیٹھو اس کے ساتھ, اس کو پورا پابند کر دیں گے تو پھنس جائیں گا بےچارا. تو زبان تصوف ایک زبان ہے پوری, اگر آدمی اس سے واقف نہیں ہوا تو بہت غلط فہمی ہوتی ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ تصوف کے اوپر بولنے یعنی تنقید کرنے والوں کے دو گروپ ہوئے, بلکہ تین بھی کہہ سکتے ہیں. ایک وہ جو تصوف میں غلطیاں جن میں پائی جاتی ہیں ان کے اوپر بولنا, جو بدعت آ گئے اس میں, خرافات آ گئے, رسم و رواج آ گئے, تو ظاہر ہے کہ وہ بالکل صحیح چیز ہے, وہ تو اہل حق جتنے بھی ہوں گے وہ بولیں گے. تصوف نام رکھ دیا بعض, یعنی جیسے مثلا مزارات کے پاس خاص قسم کے مراسم انجام دینے کا, قوالی کرنے کا, خاص قسم کے جبہ قبے کا, صندل مالی کا, عرس کا, فلاں فلاں چیزوں کا. ظاہر ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ تصوف نہیں ہے, بلکہ بعض بہت سی خرابیوں کے اس میں جمع ہو جانے کی وجہ سے اسلامی اعتبار سے غیر اسلامی ہو گئے. جو چیز غیر اسلامی ہو جاتی ہے وہ تصوف سے تو اس کا دور کا بھی تعلق نہیں رہتا. تصوف تو جوہر ہے, یعنی اصل الاصل ہے, اسلام کی روح ہے, اسلام کا جوہر ہے. تو وہ تو کیسے ہوں گے, وہ چیز جو غیر اسلامی ہے اس کا تصوف سے تو کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب یہ التکشف ہی تھی غالباً, مسائل السلوک کا ایک حصہ, اس کے تین حصے ہیں, مسائل السلوک کے نام سے ایک حصہ ہے غالباً التکشفی تھی. اصل میں یہ التکشف جو ہے اس کا بڑا حصہ وہ ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر کے حاشیے پہ ہے. تفسیر کے دوران جو بات تصوف سے متعلق تھی وہ حاشیے پہ لکھ دی گئی ہے, اس کا نام مسائل رفع الشکوک عن مسائل السلوک, ایسا ہے وہ. اس کو ہی پھر التکشف کا بھی حصہ بنایا گیا ہے. تو وہ جو ہے نا شاہ سعود کے پاس پہنچی ہے, شاہ سعود کے زمانے میں, تو انہوں نے اس کو دیکھا, اس کو الگ سے جب چھاپے تھے تو دیکھ کے کہا ہذا ما نريد, یہ تصوف تو ہم چاہتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تصوف کا انکار کرتے ہیں, یہ کہا ہذا ما نريد, یہ تو ہم چاہتے ہیں. انہوں نے کہا حالانکہ وہابی بولتے ہیں ان کو, غیر مقلد بولتے ہیں سب, حالانکہ غیر مقلد تو نہیں ہے وہ لوگ, حنبلی ہیں, لیکن آہستہ آہستہ غیر مقلدیوں کا ڈومینیشن ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات کو بھی انہوں نے قبول کیا بہت حد تک, لیکن اصل وہ حنبلی المسلک ہیں. اور مسائل اور علماء حنبلیہ میں, فقہاء حنبلیہ اور مفتیان حنبلیہ اور علماء حنبلیہ میں تصوف سے بہت تعلق تھا. ان کو معلوم نہیں ہے اس وقت بیچاروں کو کہ تصوف, ہم لوگ سارے متصوف ہیں, بلکہ اسی وجہ سے یہ جو نئی کتاب آئی ہے اہل حدیث, علماء اہل حدیث اور تصوف سے ان کا شغف, بلکہ تصوف سے ان کا کتاب آئی ہے بہت موٹی دو جلدوں میں, اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ ان سعودیوں کے سب سے بڑے مفتی ہیں نا پرانے, ابن تیمیہ, وہ حنبلی ہیں, وہ قادری ہیں, علماء حنابلہ میں سے ہیں اور تصوف کے اعتبار سے قادری سلسلے کے بزرگ ہیں. اور قادری بولے تو وہاں سب سے بڑا بدعتی بول لینا ہے. ہمارے مدرسے حیدرآباد میں جو مدرسہ ہے وہاں کے جو متمم صاحب ہیں ان کے نام کے آگے قادری تھا, وہ چندے کے واسطے سعودیہ کو گئے تو ان کو بھگا دیے, تم قادری ہو چلو چندہ. پہلے پہلے جاتے تھے ہوتا تھا چندہ, بعد میں پتا چلا ان کے بارے میں کہ انہوں قادری ہیں, تو پوچھے تم قادری ہیں کیا, جی ہاں میں قادری ہوں, بولے شرماتے نہیں تھے, قادری ہیں تو ہم چندہ نہیں دیتے آپ کو, بولے. تو اتنا زیادہ وہ لوگوں کو ناواقفیت ہو گئی اپنی ہی دنیا سے, حالانکہ اصل مسا وہ ہے, وہ بڑے قادری بزرگوں میں سے تھے, حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ, ان کے شاگرد خاص ابن قیم خلیفہ ان کے, ان کی کتابیں پوری کی پوری تصوف سے متعلق ہیں, مدارج السالکین ان کی بہت مشہور کتاب ہے تصوف کی ہے. اتنی مشکل ہے, میں پڑھا تھا ایک مرتبہ, اتنی ثقیل ہے جس کے اندر. خیر میں جو عرض کر رہا تھا, ایک تو یہ ہے کہ جو غیر شرعی چیزیں جاہل پیروں نے اور دوسرے لوگوں نے اپنی جہالت کو ایسے اس میں شامل کر کے اس کو تصوف کا حصہ بنا دیا, تو ایک اس پر تنقید کرنے والوں کا گروپ یہ ہے, اور ایک وہ گروپ ہے جو اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے, جاہل ہیں. تو ان جاہلوں کے اس کی مخالفت کرنے کی وجوہات میں سے یہی ہے کہ وہ اس میں استعمال ہونے والی ٹرمنالوجی کو, زبان کو نہیں جانتے. وہ بتانا چاہ رہا تھا میں آپ کو, وہ اس کی مخالفت پر آ گئے, حالانکہ یہ شریعت کا جزو اعظم ہے, بڑا حصہ ہے. شریعت کے 100 حصے کرے تو 50% سے زیادہ حصے شریعت کا وہ تصوف ہے. 100%, 70%, 30% بولتے نا, تو جزو اعظم کا مطلب یہ کہ 50% سے زیادہ, 50% سے زیادہ تصوف جو ہے یہ شریعت کا حصہ ہے. اگر کوئی آدمی بالکل تصوف سے نابلد ہے, ناواقف ہے, اسے فائدہ نہیں اٹھایا, اس کو سیکھا نہیں, اس پر عمل نہیں کیا, تو 50% دین تو ویسے ہی لیس ہو جائے گا اس کا. یہ حضرت تھانوی کا ملفوظ سنا رہا ہوں میں آپ کو, اتنی ضروری چیز ہے. مگر چونکہ اس میں جو علوم پائے جاتے ہیں وہ علوم حقائق سے تعلق ہے ان کا, جو حقیقتیں ہیں لفظ اس کے لیے مقرر نہیں ہوئے. لفظ تو آپس میں ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کے واسطے بات منتقل کرنے کے لیے نا, تو حقائق کی طرف عام طور پر ذہن جاتا نہیں, اس کو منتقل کرتے نہیں, اس لیے تو حقائق کو منتقل کرنے کے لیے لفظ موضوع نہیں ہے, مقرر نہیں کیے گئے. تو جب ان حقائق کو بیان کرنے کی نوبت آئی ان بزرگوں کو, تو کون سے لفظوں میں بولنا ہے, تو بولنا تو ان لفظوں میں ہے نا جن لفظوں کا استعمال ہے. ان لفظوں کا استعمال جو ہے وہ عام معلومات کے لیے, جنرل ظاہری حصے معلومات کے لیے, کیونکہ حصے چیزیں ہی ایک دوسرے کے ذہن سے ایک دوسرے کو منتقل کی جاتی ہیں, ذریعہ تفاہم ہے الفاظ, سمجھانے کا ذریعہ ایک دوسرے کو اپنی بات. تو عام وکیبلری میں, ڈکشنری کے طور پر, لغت کے طور پر جو چیزیں استعمال تھی ان کو ہی استعمال کرنا پڑا ان صوفیاء کو, اپنے ان علوم کشفیہ کو اور حقائق کو, وجدانیات کو ظاہر کرنے کے لیے. تو جب وہ لفظوں کو استعمال کرنے کا انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا, تو اس کے لفظی معنی الگ ہو گئے, اس کے وہ معنی جو ان کے پاس مراد ہیں وہ الگ ہو گئے. تو اس وجہ سے پھر اس کی ایک زبان وجود میں آئی, اس کی ایک ٹرمنالوجی وجود میں آئی, تو وہ لوگ اس ٹرمنالوجی سے بات کرتے ہیں. تو جب تک اس سے واقفیت نہ ہو صوفی کا مطلب صوفی کے کلام کو آپ پوری طریقے سے نہیں سمجھ سکتے, اور اگر پوری طرح نہیں سمجھیں گے تو بہت سے فتوے بھی لگیں گے. ایک مرتبہ میں نے سنایا تھا آپ کو کہ ان کی اپنی ٹرمینالوجی کے اندر ایک صرف ہمت کا لفظ ہے. صرف ہمت کا مطلب ہے کامل توجہ کسی چیز کی طرف کرنا, کامل توجہ کسی چیز کی طرف کرنا, ایسے کامل توجہ کسی چیز کی طرف کرنا کہ دوسری چیز کا دھیان باقی نہ رہے اس وقت. ہمارے پاس تو اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے عموماً, مطلب عام چیزوں میں ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. حالانکہ ہوتا رہتا ہے اپنے میں بھی, لیکن ہمارا ذہن ادھر نہیں جاتا. آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں پہ کوئی صدمہ بہت زیادہ آ جاتا ہے, بیٹا مر گیا یا کچھ ایسی بات ہو گئی, حادثہ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ماں کو صدمہ ہو گیا اپنے بیٹے کا وغیرہ, جب کوئی ایسی کوئی بات ہو گئی, تو آنکھ کھلی ہوئی ہے اور دیکھ بھی رہے لیکن اپنی دھن میں اتنے گم ہیں, اپنی دھن میں اتنے گم ہیں کہ سامنے سے کوئی آدمی جائے گا, آئے گا, آواز دے گا, پکارے گا, نہ سنائی دیتا, نہ دھیان پڑتا کہ کوئی گیا بھی ہے کوئی آیا بھی ہے. تو وہ کامل توجہ ہی تو ہے نا. وہ ایسا بہت ہر انسان کی زندگی میں مختلف اعتبار سے ہوتا رہتا ہے. ایسا یہ تو ایک مثال دی میں نے سمجھ میں آنے کے لیے. تو کامل توجہ میں ہوتا یہ ہے کہ دوسری طرف کا دھیان نہیں رہتا. تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بیان میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بیان میں اور نماز کی اہمیت اور نماز کی یکسوئی اور خشوع خضوع کے بیان میں, دونوں چیزوں کی شامل کر کے ہے وہ چیز, اس کو ذکر فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف ہمت کی جائے گی نماز میں تو نماز فاسد ہو جائے گی. پکڑ لیا بدعتیوں نے, کہنے کی حضور کا خیال اگر نماز میں آ گیا تو نماز فاسد ہو جاتی بولے, اس کے برخلاف کوئی جانور کا خیال آیا تو نہیں فاسد ہوتی بولے. منطق کیسا جڑتی ہے, منطق ایسا جڑتی ہے کہ صرف ہمت کو اپنے خیال سے کے معنی میں لیے. حضرت نے تو فرمایا صرف ہمت, اب صرف ہمت تو خیال کو ہی کہتے ہیں لیکن کیسے خیال کو کہتے ہیں وہ دھیان میں نہیں رہا, چونکہ وہ تو ایک ٹرمینالوجی ہے, اس کا ترجمہ کر دیا کس سے, خیال سے, جو جنرل پبلک کا خیال ہوتا ہے. پھر اس کو جوڑ دیا کس سے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اتنا گندی چیز ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی, اور کتنی گندی ہے, جانور کا اگر خیال آیا تو نہیں ٹوٹتی بولے, تو یہ کافر ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والا ہے, بدتمیز ہے, گستاخ رسول ہے. حالانکہ اس سے حضرت شاہ اسماعیل شہید کی بزرگی ثابت ہوتی ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز میں صرف ہمت کی گئی تو نماز ہے عظمت ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی غایت تذلل کے لیے, تو اس کے جتنے ارکان ہیں وہ اللہ کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے نا. اگر صرف ہمت حضور کی طرف کی گئی تو اللہ کی طرف نہیں رہے گی, چونکہ صرف ہمت بولتے ہی اس کو ہے, اور اللہ کی طرف صرف ہمت نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت والے ہیں کہ پھر یہ قاعدہ قیام رکوع سجدہ سب حضور کے لیے ہو جائے گا. ان کی بات کا منشا یہ تھا کہ آپ کے زیادہ رفعت شان کی وجہ سے, آپ کی عظمت کے انتہائی ہونے کی وجہ سے, جب اس تقدس کے ساتھ, جب اس عظمت کے ساتھ میں آدمی سوچے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو حرکتیں ہو رہی ہوں گی وہ سب بھی انہی کی طرف منسوب ہو جائیں گی نا. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے ذہن میں کتنی تھی آپ اسے اندازہ کیجئے. اللہ والے تھے, بہت بڑے بزرگ, بڑے اولیاء اللہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. تو حضور کی عظمت کی وجہ سے انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ چونکہ نماز عظمت کے اظہار کے لیے ہے, صرف ہمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی تو نماز حضور کے لیے ہو جائے گی, تو نماز تو اللہ کے لیے ہے, اس لیے صرف ہمت تو اللہ کی طرف ہی رہنا ہے, یہ مطلب تھا ان کی بات کا. ہمارے پاس تو نہ صرف ہمت ادھر ہے نہ صرف ہمت ادھر ہے، لیکن ان کے اپنے مرتبے کی بات ہے، وہ اصل اللہ کی طرف صرف ہمت کا ہے. ایک عجیب بات یاد آئی ایک بزرگ کی، بزرگوں کی باتیں سنائی اس لیے جاتی ہیں تاکہ فائدہ ہو، سوچنے کے عادی ہوں ہم بھی، سب بھی، متکلم بھی، سامع بھی. انہوں نے فرمایا کہ صرف ہمت، اگر ان کی بات کا مطلب بتا رہا ہوں، الفاظ دوسرے ہیں چونکہ یہ اس میں ٹرمنالوجی میں بات ہو رہی ہے، تو صرف ہمت اگر نماز میں اللہ کی طرف کرنے کی عادت ہوئی تو نماز کے باہر بندے سے غلطی نہیں ہو سکتی، نہ وہ غلطی جس کا تعلق معصیت سے، وہ تو بدرجہ اولا نہیں ہو سکتی، نہ وہ غلطی جس کا تعلق معصیت سے نہیں ہے، عادتوں سے. ایک بزرگ دوسرے بزرگ کے پاس میں مہمان گئے ہوئے تھے، ان کا خادم جو ہے نا دسترخوان بچھا کے سپلائی کر رہا تھا، سالن کا کٹورا گرا دیا، تو وہ جو دوسرے بزرگ مہمان آئے ہوئے تھے کہنے لگے اس کی نماز خراب ہے، اس کی نماز خراب ہے، اس لیے سالن کا کٹورا گرا دیا. چونکہ نماز میں جس کام کو بندہ کر رہا ہے ادھر دھیان، اس کو دھیان سے کرنے کی عادت ہوتی ہے، نماز دھیان کو سکھاتا ہے، تو جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ دھیان کی، دھیان چاہتا ہے، اور دھیان سے کرنے والے کے ہاتھ سے سالن کیسے گرتا ہے، یہ توڑ دیا، وہ پھوڑ دیا، ادھر دیا، ادھر دیا، یہ تو پھڑ دیا، ادھر دیا، یہ جو ہوتا ہے نا یہ عدم دھیان کی وجہ سے ہوتا ہے. تو کہنے لگے اس کی نماز خراب ہے. تو ان چیزوں پر تو اثر پڑتا ہی پڑتا ہے. جو بزرگ کی بات میں نقل کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے گناہوں کو نماز میں تلاش کرو، یہ انہوں نے فرمایا کہ تمہاری غلطیوں کا تعلق تمہارے نماز سے ہے، تم اپنے گناہوں کو نماز میں تلاش کرو. میں یہ جو غلطیاں کر رہا ہوں نماز کے، کس کمزوری کی وجہ سے یہ قصور ہو رہا ہے، اور تلاش کرنے پہ ملے گا. اور اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ بالتحقیق برائیوں سے روک دیتی ہے. اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، بالتحقیق نماز برائی سے روکتی ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ بالتحقیق روکتی ہے تو پھر روکتی ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس پر فرمایا کرتے تھے تو ان کی باتوں کے اندر بھی جو ہے نا بہت عجیب و غریب ٹوسٹ ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ کہنے لگے اقیم الصلاۃ تنہا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روک دیتی ہے فحشا سے. تو فرماتے تھے کہ بے شک نماز تنہا روک دیتی ہے نماز سے، ان الصلاۃ تنہا ہے نا، تو بولے تنہا نماز یہ ساری برائیوں کے لیے کافی ہے. کیونکہ جس کو نماز کی حقیقت ملے گی، یعنی اس میں صرف ہمت کی عادت ہو جائے گی، اللہ کی طرف کامل توجہ، کامل خشوع خضوع، کامل سرینڈنگ، پوری یعنی 100% سرینڈنگ کی مشق ہے نماز اصل میں، اور وہ 5 مرتبہ کا فعل ہے دن میں. 100% میں دل بھی ہے، زبان بھی ہے، پورا جسم بھی ہے. نیت سے شروع ہوتی ہے نماز، پاکی سے شروع ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی سے شروع ہوتی ہے، بڑائی کے اعلان سے شروع ہوتی ہے، بڑائی کے اعلان سے شروع ہو کے پاکی پہ آ کے پوری طریقے سے باوضو ہو کے پھر پریپریشن ہو کے پھر منہ ایک طرف کر کے پھر نیت کر کے کپڑے پاک کر کے صاف. جب کپڑے پاک کرنا ہے، جسم پاک کرنا ہے، تو دل کو گندا رکھنے کا ہے کیا؟ خون کو گندا رکھنے کا ہے کیا؟ تو پاکی سے اس کا نظام شروع ہوا، پھر اس کے بعد میں دربار میں حاضری لائی کرائی گئی، اس کے بعد میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ کیا گیا، حتیٰ کہ انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماواتی بھی پڑھوایا گیا. ہماری فقہ حنفی میں نماز شروع کرنے سے پہلے پڑھنا مستحب ہے، اور فقہ شافی میں نماز شروع کرنے کے بعد پڑھنا مستحب ہے، ثنا سے پہلے پڑھتے وہ لوگ. انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماواتی والارض حنیفا وما انا من المشرکین، پوری طرح پھر اس کے بعد میں زبان سے مشقیں، زبان سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی، تسبیح، رکو کی، سجدے کی، قعدے کی، قوم کی، سب ساری تحیات وغیرہ وغیرہ، پھر اس کے ساتھ جو ہے قرآن پاک کی قراءت، پھر عملی طور پر ادب سے کھڑے رہنا، پھر جھک جانا، پھر اتنا اپنے کو گرا دینا کہ زمین میں مل جانا، کیونکہ اتنا ہی ہو سکتا ہے نا فزیکلی طور پر، بندے سے اندر تو نہیں گھس سکتا ہوں، سر رکھ دے سکتا ہے زمین پہ، ناک رگڑ دے سکتا ہے. تو جو بندہ ناک رگڑ رہا ہے پانچ مرتبہ دن میں، پانچ مرتبہ نہیں بلکہ پچاسوں مرتبہ، کیونکہ ایک نماز میں کئی مرتبہ پیشانی رکھنی پڑتی ہے، چار سنت پہلے کے، دو سنت بعد میں کے، چار سنت یہ، پھر اس کے ساتھ دو نفل، پھر ہر رکعت میں دو سجدے، کتنے ہو جاتے پورے دن کی ملا تو کتنے حساب سے ہو جاتے. پھر اگر اس میں اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، وہ اگر ملا دیے تو اور لمبا ہو جاتا سلسلہ. تو جس بندے، اگر کسی بندے کو شعوری نماز حاصل ہو جائے تو غایت تذلل اور 100% سرنڈنگ، وہ جذبہ اس میں آنا چاہیے. تو اس کا مطلب نماز کی کمی نے گناہوں میں مبتلا کیا، یہ مطلب ہے ان بزرگ کی بات کا. ورنہ اتنا کامل آدمی، اتنا کامل طور پر سرنڈر ہو جانے والا بندہ جب غلطی کرے گا تو اس وقت کیسے اس کو اس کا اللہ یاد نہیں آیا؟ غلطی کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یاد آنا یہ نماز کی خصوصیت ہے، یہ ان کی بات کا مطلب، ان بزرگ کی بات کا مطلب ہے. کدھر سے کدھر نکل گیا میں، حالانکہ میں کو اپنے کو دوسرا کام تھا. خیر وہ آگئی بات صرف ہمت سے، حضرت اسماعیل شہید یاد آ گئے تھے تو صرف ہمت کی بات آ گئی. تو نماز میں صرف ہمت تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، صرف ہمت کے اپنے اثرات ہیں. صرف ہمت کامل توجہ، وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، تبتل ہونا پوری طرح. تو حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان میں ایک بات فرمائی کتاب میں، کتاب میں ہے ان کی، اور اس کا مطلب ایسے نکال لیا جاہلوں نے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کی ان کی ٹرمینالوجی سے واقف نہیں تھے. یہ بتانا چاہ رہا تھا میں کہ صرف ہمت کو عام خیال کے معنی میں لے لیا، اور پھر اس خیال کو بھی کس معنی میں لے لیا؟ تنقیص کے معنی میں لے لیا، اور تنقیص بھی ایسی تنقیص نعوذ باللہ من ذالک جانور سے بھی کم. اور ان کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جانور کا خیال آئے تو جانور کا کتنا بھی خیال آئے، توجہ کتنی بھی کامل کی جائے، تعظیم والا پہلو نہیں ہے وہاں پہ. جانور میں کہیں گے تعظیم؟ صرف یہ کہیں گے آپ کہ وہ نماز ہی کیا رہی جس میں اتنا صرف ہمت جانور کا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی توجہ کے لیے ہے نا بھائی جانور، مگر جانور کی طرف صرف ہمت ہونے میں گڑبڑی ہوگی کہ نماز کا خشوع خضوع تو باطل ہو گیا لیکن عظمت اس کے ساتھ میں نہیں جڑ سکتی. وہ عظمت جو نماز والی ہے، قیام کی، قاعدے کی، رکوع کی، سجدے کی جو عظمت ہے، وہ جانور کے ساتھ کیسے قائم کر سکتا؟ کوئی بندہ کتنا ہی قابل تو نہیں کر سکتا. اور یہ بات اس پر یاد آ گئی تھی کہ ان صوفیاء کے پاس میں تنزل جو ہے ایک اصطلاح ہے. تنزل کے اصل معنی اترنے کے ہیں نزول سے. تو اللہ تبارک و تعالی اترے تو یہ تو منع نہیں ہو سکتے نا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فزیکلی طور پر جسم کی جسم اور جسمانیات سے اللہ پاک سبحان اور پاک ہیں. جسم کے اندر لمیٹیشن ہے، حد بندی ہوتی، چاہے بڑے سے بڑا ہو چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو. کہ تبھی بڑا جسم آپ فرض کریں گے تو وہ محدود ہو جائے گا، اس میں لمیٹیشن ہوگی. سورج کی اتا ہو، سورج سے دس گنا بڑا ہو، ہزار گنا بڑا ہو، ایک لاکھ گنا بڑا ہو، دس لاکھ گنا بڑا ہو، کروڑ گنا بڑا ہو، تو مگر پھر بھی ہے کہ ایک لمٹ ہو جائے گی اس کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ محدود نہیں، وہ محدد ہیں، وہ سب کو گھیرنے والے ہیں، لمٹ دینے والے ہیں، وہ خود لمیٹڈ نہیں ہیں. محدد الجہاد سلم میں، محدد الجہاد کی تقریر میں یہی ہوتا ہے، کتاب سلم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں محدد الجہاد کے لفظ ہے. بڑی لمبی تقریر ہوتی ہے، گھنٹے دو گھنٹے کی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نزول و عروج ایسا نہیں ہو سکتا. جسم اور جسمانیات والا نزول نہیں ہے. اور اسی سے اب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زبان کوئی ایسی ہے کہ خالص صوفیوں کی ہے, ویسا نہیں. صوفیوں کی اصطلاحات بھی قرآن پاک سے اور احادیث مبارکہ سے ہی مستنبط ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے, پوچھتا ہے کہ کون ہے استغفار کرنے والا, کون ہے رزق طلب کرنے والا. ہر روز رات میں اللہ تعالیٰ اترتے ہیں آسمان اول پر, اور شب برات میں اور جناب والا شب قدر میں تو مغرب سے ہی اتر آتے ہیں. تو وہاں نزول سے مراد وہ نزول نہیں ہو سکتا کہ ہے تو اس وقت آسمان عرش کے اوپر. اور اسی سے غلط فہمی ہوئی ہے ان لوگوں کو. فرقہ مشبہ بولتے, اگر مخلوق کے مشابہ ایسا قرار دیں گے اس طریقے سے کہ تنزیح محفوظ نہیں کی جائے گی. تنزیح اور تشبیہ ایک اصطلاح ہے, اس پر بھی کسی وقت, یعنی ان اصطلاحات سے متعلق آپ لوگ دعا کیجئے تو اگر اللہ نے توفیق دی تو میں ان اصطلاحات کو باضابطہ طور پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا, درسن سبقن ہو جائے, تاکہ جو علوم ہیں اس سلسلے کے وہ اچھی طریقے سے محفوظ ہوں, پھر ان کا مذاکرہ ہو, یاد ہوں, ان کو سمجھا جا سکے, ان کو بولا جا سکے. تشبیہ اور تنزیح ان کی ایک اصطلاح ہے, یہ بھی ٹرمینالوجی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تشبیہ کیسی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیح کیسی ہے. تنزیح محض کے کیا نقصانات ہیں, تشبیہ محض کے کیا نقصانات ہیں, اور تشبیہ اور تنزیح کو کیسے جمع کیا جائے گا. اور خود لفظ تشبیہ کی اس معنی میں ہے, اصل تشبیہ کے تو معنی مشابہ ہونے کے ہیں نا ظاہری طور پر, تنزیح کے معنی مشابہ نہیں ہونے کے ہیں. تو تنزیح میں بعض ایسے گئے فرق باطلہ میں سے کہ وہ معطلہ بن گئے, اور بعض تشبیہ میں ایسے گئے کہ فرقے مشبہہ بن گئے. معطلہ ہونا بھی گمراہ فرقہ ہے, مشبہہ ہونا بھی گمراہ فرقہ ہے. اور قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں تشبیہ اور تنزیح دونوں کے لیے الفاظ ملتے ہیں, تو کس معنی میں ہیں وہ. اور جس معنی میں باطل فرقے لیتے ہیں اس میں کیسی بات گمراہی کی, کیا غلطی ہے اس میں, وہ پکڑنا. تو خیر اس سے مجھے بتلانا یہاں پر یہ ہے کہ اس نزول سے, اس اترنے سے تنزل ہے. تنزل جو ہے نا باب تفاعل ہے. باب تفاعل کی خاصیت ہے بتکلف بالارادہ کرنا. بلا ارادہ جب کی جاتی ہے چیز تو اس میں نزول ہوتا ہے خالی. ایسا پانی اوپر سے ڈال دیے در بول کے نیچے اتر گیا انہیں, اس میں تنزل نہیں ہوتا, اس میں نزول ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تنزل میں یہ ہے کہ بل ارادہ تھوڑا تھوڑا ظاہر ہونا, تکلف سے ظاہر ہونا. تو چونکہ درجات کے ساتھ ہوا ہے ظہور, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت و مصلحت سے اپنے ظہور, اپنے اسماء و صفات کے ظہور کو درجہ بندی کے ساتھ کیا ہے, اس وجہ سے اس کے لیے لفظ تنزل بولا جاتا ہے. تو تنزل یہاں پر ظہور کے معنی میں ہے, اور ظہور ارادی قصدی اور درجہ بندی والا ظہور وہ مراد ہے, اس لیے اس کو تنزل بولتے ہیں. تو پوری کائنات میں 6 قسم کے تنزلات ہیں, جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے. اور اسماء و صفات فوری طور پر ذہن پراگندہ نہیں ہونا بول کے بولتے ہیں, اس کو بھی ہٹا دے سکتے آپ جب تھوڑا سا سمجھ میں آ جاتی ہے ٹرمینالوجی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظہور کے 6 درجے, 6 کیٹیگری میں ظہور ہوا ہے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام, ان کو تنزلات ستہ کہتے ہیں. تھوڑا سا پانی لے کے آؤں پھر گلاس میں. پانی سب ختم ہو گیا دکانوں میں, شریعہ بٹ میں لا کے رکھ لینا تھا تھوڑا میرا. کیا یار, اس قدر علوم ہے تصوف میں جس کی حد میں حضرت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ, دو بھائیاں تھے خلیفہ, شاہ عبد الرحیم درد اور شاہ عبد القیوم صاحب. حضرت کے علوم کے ترجمان زیادہ تر یہ لوگ ہی رہتے تھے بیانات وغیرہ میں، سلسلے کے جوڑوں وغیرہ میں، کیونکہ حضرت ان کو سمجھائے ہوئے تھے پورا. تو حضرت کے بیانات تو سادہ ہونے لگے تھے، بات سادہ کرتے تھے زیادہ بیان، لیکن ان کو سکھایا ہوا تھا سب کچھ تو یہ لوگ سناتے تھے. تو وہ لوگ بتاتے تھے کہ ہم لوگ جب سیکھنے کے لیے جاتے تھے حضرت کے پاس، اور عام طور پر جو ہے جس جگہ وہ رہتے تھے اس جگہ سے حضرت والد صاحب جہاں رہتے تھے وہ 70-80 کلومیٹر دور ہوتا تھا. وہ بس ایک کافی ہوں گے. ہر ہفتہ وہ لوگ فوراً، وہ لوگ دونوں ملازم، ہر ہفتہ وہ لوگ پہنچ جاتے تھے. چھوٹے چھوٹے آزار کی وجہ سے شیخ کے پاس جانے سے رکنا جو ہے نا، یہ بہت بڑا محرومی کا سبب ہوتا ہے. حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے مریدین صبح کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے دسیوں ایسے ہیں کہ جو پوری رات چل کر جاتے تھے. یہاں سے سواری کا نظم نہیں ہوتا تھا، پیدل جانے کا ہے. تو اگر آپ عشاء کے بعد نکلیں گے تو فجر میں پہنچیں گے، مجلس فجر کے بعد ہے. تو ان کے معمولات میں لکھا ہوا ہے ان کے خلفاء کے کہ وہ عشاء کے بعد پیدل چل پڑتے تھے اور فجر سے پہلے مجلس میں شرکت کے لیے پہنچ جاتے تھے. ایک بہت ہی یعنی وہ صرف ہمت جس کو بولتے ہیں نا، ویسے کنسلٹیشن سے سیکھی جاتی ہے چیز. یہ ہمارے پاس تو ایک مذاق ہے یہ، مگر وہ بہت توجہ چاہتی ہے چیز، ایک سوئی چاہتی ہے. تو وہ فرماتے عبد القیوم صاحب جاوید رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا وصال ہو گیا، وہ فرماتے تھے، میں نے ان سے خود سنا ڈائریکٹ کئی مرتبہ، کہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب عشاء کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے علوم کو بیان کرنے کے لیے، کوئی مسئلہ چل پڑا مثال کے طور پر، تو بولے ہم لوگ پھر فجر ہی کو اٹھتے تھے نماز کے لیے. عشاء کے بعد بیان شروع ہوا اور فجر کی اذان ہوئی تو چلو بھائی چلو نماز کا ٹائم ہوا، مجلس چل رہی تو چل رہی، چل رہی تو چل رہی، چل رہی. اچھا سیم یہی بات حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے ان کے بارے میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب آتے تھے، بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، پروفیسر تھے عثمانی یونیورسٹی کے، دارالعلوم دیوبند کے بڑے لوگوں میں سے ہیں. سوانح قاسمی ان کی لکھی ہوئی ہے، بہت عجیب و غریب کتابیں ہوتی تھیں ان کی. بس وہ ان کا جو مبیضہ مسودہ ایک ہی ہوتا تھا، اتنی مہارت تھی لکھنے کی کہ ایک مرتبہ جو لکھ دیے تھے پھر وہ صحیح کرنے کی نوبت نہیں آتی تھی، وہی چپ جاتا تھا ایز اٹ از، اور پوری کی پوری کتابیں ہوتی تھی. تو وہ حضرت کے پیر بھائی تھے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے، اور وہ مولانا محمد حسین صاحب ناظم ان پڑتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتے تھے. تو حضرت جب جاتے تھے خاص، چونکہ وہ بہت بڑے عالم آدمی تھے، بہت منطقی تھے، بہت فلسفی تھے، ایسے ہی حال ڈاکٹر میر ولی الدین کا تھا. ڈاکٹر میر ولی الدین جو ان کی کتاب قرآن ہے نا، قرآن و تصوف، وہ بھی مولانا محمد حسین صاحب کے خلیفہ تھے، والد صاحب کے پیر بھائی تھے، اور وہ جو ہے فلسفے کے پی ایچ ڈی تھے اور پروفیسر تھے اس میں انگلینڈ میں. ظاہر ہے کہ جو مائنڈ تھا وہ عجیب و غریب قسم کا دماغ تھا. وہ مجلس میں جاتے تھے ان کی، مولانا محمد حسین صاحب کی، ظاہر ہے کہ ان کے پاس تو ایسی کوئی پی ایچ ڈی ویچ ڈی نہیں تھی، مگر یہ کہ وہ جب شروع کرتے تھے اپنی بات تو عشاء کے بعد شروع ہوتی تھی، فجر پہ جا کے اینڈ ہوتی تھی. بہت لمبے علوم ہوتے ہیں یہ، جب اصطلاحات میں بات چلنے شروع ہوتی ہے اور اس کی تشریحات اور اس کی وضاحتیں، اس کی تمثیلات، اس کی مناسبت، اس سے کھلنا شروع ہو جاتی ہے طبیعت اس کی، تو بہت دیر ہوتی ہے. اس میں پتہ نہیں کیا بات ہے، اس میں لمٹ نہیں رہتی مجلس میں، یہ دیر ہو جاتی ہے عموماً اگر آپ اس میں جاتے ہیں تو. سلسلے کے اجتماع دو دو تین تین دن اسی لیے ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا مغرب 10 بجے کے بعد کی ایک مجلس ہو رہی ہے، پھر زہر کے بعد کی بھی مجلس ہے، پھر مغرب کے بعد کی بھی مجلس ہے، اس میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ بیان، اس میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ بیان، اس میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ بیان ہوئے تو تھوڑا سا بیان کہاں تو بھی ہوتا ہو. آج کیسا دیر لگتی ہے سمجھ میں نہیں آتا. ویسے اگر آپ دیکھنے کو جائیں تو اس میں اتنا زیادہ دکھتا نہیں کہ بہت زیادہ ہے شاید بولنے کا اس میں بول کے, مگر جب وہ اس کی تھوڑی وضاحتیں شروع ہوتی ہیں تو وہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بڑی دیر ہوتی ہے. بتائیں گے تو خیر یہ تنزل کو میں عرض کر رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی کے تنزلات ہیں, تھوڑا جو لفظی معنی ہے اس سے اس اصطلاحی معنی کی طرف جانا ہے. تو تنزل ظہور کے معنی میں ہے, تنزل ظہور کے معنی میں ہے, اترنا جو ہے نا ظاہر ہونے کے معنی میں ہے. اور ظاہر ہونے سے مراد ان کی صفات ہیں اور ان کے اسماء ہیں. اور صوفیہ جب اپنے رنگ میں آ جاتے ہیں, یعنی مطلب یہ کہ اپنے غلبے میں آ جاتے ہیں, تو پھر وہ یہ اسماء و صفات کا لفظ نہیں بولا کرتے, کیونکہ اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کا, صفات ان کے غیر نہیں ہیں. لا عین ولا غیر ہے نا, وہ عینیت و غیریت ایک اصطلاح ہے, جیسے تشبیہ و تنزیل ایک اصطلاح ہے, عینیت و غیریت ایک اصطلاح ہے کہ اللہ تبارک جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عینیت کا تعلق ہے, وہ عین ہے اللہ کا وہی ہے, یا غیریت کا تعلق ہے. تو ایک اعتبار سے عینیت کا تعلق ہوتا ہے, ایک اعتبار سے غیریت کا تعلق ہوتا ہے, اور اعتبارات ہی ہوتے ہیں. اصل اعتبار کا مطلب نسبتیں, جیسی نسبت آپ کریں گے ویسا اعتبار ہو جائے گا. ہماری اپنی کتابی زبان میں اسم کی دو قسمیں ہیں, مذکر مؤنث ہونے کے اعتبار سے. اب تین قسمیں ہو گئی ہیں, مگر پہلے دو قسمیں تھیں, ابھی بھی دو ہی ہیں اصل میں, چونکہ وہ جو تیسری قسم ہے اس کو ان دونوں میں سے کسی سے جوڑنا پڑتا ہے شریعت کے اعتبار سے. چونکہ مسئلے تو آپ لاگو کریں گے نا, کون سے مسئلے لاگو کریں گے, ادھر کا کریں گے ادھر کا کریں گے, کسی ایک طرف کا کرنا پڑتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ کسی ایک طرف چلا جاتا ہے. پھر وہ معرفہ نکرہ ہونے کے اعتبار سے پھر دو قسمیں ہیں, واحد مثنی مجموع ہونے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں, ایک دو تین, تین سے زیادہ. متمکن غیر متمکن کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں, اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں ہیں, مبنیات کی 8 قسمیں ہیں. معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے اعتبارات جب بدل رہے ہیں تو قسمیں بھی بدل رہی ہیں. اعتبار کی بات کرتا ہوں, نسبت جو ہے نا آپ جب لگائیں گے کسی چیز کی طرف تو اس نسبت کے لگانے کو اعتبارات کہتے ہیں. تو اعتبار عینیت کا بھی ہوتا ہے, اعتبار غیریت کا بھی ہوتا ہے. ظہور ہے تو کوئی دوسری چیز تو ہے نہیں ظاہر ہونے کے واسطے, اللہ تھے کچھ بھی نہیں تھا, اب اپنی صفات کو ظاہر کرے تو صوفیہ کہتے ہیں کیا ظاہر ہوا, غیر ظاہر ہوتا کیا, غیر ہے ہی نہیں ظاہر ہونے کے واسطے, تب جو ظاہر ہو رہا ہے وہ اعتبارات ہیں. اصل میں جب وہ چیز آئیں گی وہ اصطلاح کے اوپر بات آئیں گی تھوڑی سی, تو وہ تھوڑا سا اور کھول کے آئیں گی تاکہ, اور وہ 1 سے 10 مرتبہ سنتے رہے نا تو پکڑنا شروع کرتا دماغ. شروع میں تو چکرا ہی جاتا, ارے کیا الٹ پلٹ بات دکھ رہی ہے, بول گڑبڑ والی بات دکھ رہی ہے بھائی, کوئی یہ مجلس میں نہیں جانا ہے, بلکہ ایسا ہو جاتا ہے. تو عینیت و غیریت ایک زبان ہے, ایک اصطلاح ٹرمنالوجی ہے, تشبیہ و تنزیل ایک ہے, تنزلات ایک ہیں. تو میں وہ تنزلات میں سے ایک چیز سنانا چاہ رہا تھا, تو وہ اپنا ٹائم اس کو آنے سے پہلے تک ختم ہو گئے, جیسا ہے ایسا ہی ہوتا ہے, اس وجہ سے دیر ہوتی ہے مجلس میں. یہ ان ظہورات میں آخری جو ظہور ہے وہ انسان ہے. ان ظہورات میں سب سے آخر کا جو مرحلہ ہے وہ انسان کا ہے, اور سب سے بڑا مرحلہ بولتے ہیں اس کو, اور سب سے کامل مرحلہ بولتے ہیں اس کو، اور سب سے جامع مرحلہ بولتے ہیں اس کو، مرتبہ جامع بولتے ہیں اس کو. یعنی کائنات میں ظہور کے لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا ہے، تو اس میں جو ظہور ہوا ہے یہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہے. یہ انسان میں جو ظہور ہوا ہے پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہے. بات اس پہ چلی کہ اتفاق سے حضرت تھانوی کی وہ بات آئی نا کہ انسان اپنے اندر غور و فکر کرے کہ یہ کیسی بڑی دنیا ہے، یہ انسان خود کتنی بڑی دنیا ہے. تو اس میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التکشف، اس میں سے سناتا ہوں تھوڑا سا جتنا ہو سکتا ہے. علم ان الانسان جامع الاسماء والعین. تھانوی کی ایک بات یہ بھی تھی کہ بہت غامض مضامین جو ہے نا وہ اردو میں نہیں بولتے عام طور پر، وہ یا فارسی میں بولتے یا عربی میں بولتے، کہیں کہیں اردو میں بھی مل جائیں گا ہو سکتا ہے، لیکن جہاں نہیں ہوں گا وہاں میں بتا دوں گا. فارسی میں بہت ہے، اس میں اپن نہیں جائیں گے، نہ میرے کام کا ہے نہ تمہارے کام کا. عربی میں تھوڑا تھوڑا ترجمہ کر لے سکتے، وہ بھی تھوڑا تھوڑا ہو سکتا ہے. کہہ رہے کہ انسان جامع ہے اسماء کا اور اعیان کا. اللہ تبارک و تعالی کے علم مبارک میں جو معلومات ہیں، ایک ہیں اللہ پاک کے نام اور ایک ہیں اللہ پاک کے علم کی معلومات. تو اللہ پاک کے علم کی جو معلومات ہیں ان معلومات کو اعیان کہتے ہیں، عین کی جمع اعیان، اور عین ذات کو کہتے ہیں عین ذات. تو جن ذاتوں کو اللہ جانتے ہیں، کس کو جانتے ہیں؟ اللہ کسی چیز کو تو جانتے ہیں نا، تبھی تو وہ علیم ہے اور سب کو جانتے ہیں، وہ سب کچھ کو جانتے ہیں، کسی چیز کو نہیں بلکہ وہ تو سب کچھ کو جانتے ہیں، وہی ہے جو کچھ بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کا جو علم ہے، اس علم کی جو معلومات ہیں ان معلومات کو اعیان کہتے ہیں. وہ جمع، جیسے معلومات پرولر ہے جمع کا لفظ ہے، ایسے اعیان بھی جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد عین ہے اور عین سے مراد ذات ہے ذوات. تو ان الاسماء والاعیان جامع الاسماء والاعیان، اللہ تبارک انسان جو ہے نا وہ جامع ہے اسماء کا بھی، اسماء الہیہ کا اور اعیان کا بھی. و بیان هذه الجامعیہ جامعیہ علی وجہ تفصیل خارج عن طوق البشر، اس جامعیت کا بیان تفصیل کے ساتھ انسان کی طاقت سے باہر ہے. انسان میں جو کچھ ہے وہ انسان کے، اس کا بیان انسان کی طاقت سے باہر ہے. و احاطۃ القال والقیل، قال اور قیل، قیل و قال سے بھی باہر ہے، یعنی بولا نہیں جا سکتا اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ اسماء الہیہ غیر متناہی بالفعل ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء غیر متناہی ہے نا، اور تعداد سے باہر ہیں. وتخرج عن العدد والاعیان لا تتناہی، اور اعیان بھی غیر متناہی ہیں، لیکن اعیان کے غیر متناہی ہونے کے لیے خاص اصطلاح ہے بمانا انہا لا تقف عند حد. ایک غیر متناہی ہونا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ایک غیر متناہی ہونا یہ ہوتا ہے کہ حد ہے لیکن اپن نہیں کر سکتے شمار. بمانا انہا لا تقف عند حد، ہماری اپنی معلومات کے اعتبار سے کسی حد پہ جا کے ختم نہیں ہوتے. اور انسان کا علم جو ہے نا، وہ اب عربی نہیں پڑتا، اور انسان کا علم جو ہے وہ متناہی ہے. تو احاطہ غیر متناہی کا کیوں کر ممکن ہے؟ اور اس کو ظاہر کیا اللہ نے قرآن پاک کی آیت سے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ فرما دیجئے کہ اگر سمندر جو ہے وہ سیاہی ہو جائے ہمارے پروردگار کے کلمات، میرے پروردگار کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، سمندر ختم ہو جائے گا کلمات رب ختم ہونے سے پہلے. ولو جئنا بمثلہ مددا، اگر چاہے تو اور اتنا ہی سمندر کے برابر روشنائی اور جمع کر دیں، پھر بھی روشنائی تو ختم ہو جائے گی. حالانکہ اتنی روشنائی جمع کر لو تو کتنا لکھا جاتا اسے. اور اللہ نے فرمایا کہ ولو انما فی الارض من شجرہ، اگر جو کچھ زمین میں ہے وہ قلم بنا دیے جائیں، جو کچھ زمین میں درخت ہیں وہ سارے قلم بنا دیے جائیں اور سمندر کو اس کی روشنائی بنا دی جائے، سیاہی بنا دی جائے، اور اس کے بعد سات سمندر اور اس میں ملائے جائیں، ما نفذت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. ان اللہ عزیز حکیم. ہاں ممکن ہے کہ اجمالاً اس کا بیان کیا جائے اور تھوڑی بہت تفصیل کی جائے، اس وجہ سے ہم تھوڑی سی تفصیل آپ کو کر کے بتا رہے ہیں کہ انسان میں کیسی جامعیت ہے. ایک تو تنزلات میں یہ مرتبہ جامع ہے، مرتبہ چھٹا مرتبہ، تنزلات چھ ہیں بولا تھا نا، تنزلات ستہ بولتے ہیں ان کو، چھ مرتبہ تنزلات ہیں یہ. تو ان میں ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جامع ہے اور بڑے درجے کا، بڑے لیول کا ہے بہت، اور دوسرے یہ کہ وہ ہم ہی ہیں، یعنی انسان کی نوع ہے نا، اپن انسان کی قسم ہے، تو ہمیں جاننا وہ چاہیے اس کو کہ وہ کیا ہے، اور اس سے جو ہے نا خود اپنا مرتبہ اور مقام معلوم ہوتا ہے، اللہ پاک کی نعمت جو ہے نا وہ کھلتی ہے تاکہ ناقدری نہ ہو. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے موضوع بیان کے تین ہی ہیں اصل. ایک مرتبہ مجھ سے ہی فرمایا تھا کہ میرے موضوعات میں بیان میں تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وحدانیت الہ، اللہ پاک کی وحدانیت کا بیان، توحید کا بیان، اور دوسرے رسالت کا بیان، اور تیسرے مقام انسانیت. یہ فرما دیتے میرا موضوع تین ہے بیانات کا، یہ فرما دیتے کہ جب بھی میں بیان کروں گا تو ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات کو کھولنا رہے گا. وہ ان کا بیان بھی بہت لمبا ہوتا تھا، حضرت صوفی صاحب کا، والد صاحب رحمۃ اللہ، دو دو تین تین گھنٹے تو یوں نکل جاتے تھے ان کے بیان، حالانکہ اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے. جوش بہت ہوتا تھا، بہت جوش ہوتا تھا. یہاں بیان کریں تو وہاں والے کو، وہ حال میں بیٹھے سے والے کو سننے کے واسطے اسپیکر کی ضرورت نہیں رہتی تھی. جب جوش میں آتے تھے تو مطلب تھوڑی دیر کے بعد، جوش ذرا تھوڑی دیر کے بعد شروع ہوتا نا، بہت جوشیلا بیان ہوتا تھا. اب اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ تم اس بات کو جانو کہ اعیان کونیہ کے حقائق وہ اسماء الہیہ ہیں. معلومات جو ہے نا ان کو اعیان کہتے ہیں نا، تو جن کو اللہ تعالی شانہ نے اپنے قدرت سے، اپنی حکمت سے ظاہر فرمایا، ان کو اعیان کونیہ کہتے ہیں، کونیہ کائنات سے ان کے جو حقائق ہیں. وہ اسماء الہیہ ہی ہیں، ان کی اصطلاح میں ایک چیز ہوتی ہے ماہیات اور دوسری چیز ہوتی ہے حقائق. ماہیت کہتے ہیں کسی شے کی حقیقت، وہ کسی شے کی ذات کے تعارف کو. ما ہوا و ماہیہ سے جو سوال ہوتا ہے منطق میں، وہ اس کی حقیقت کے بارے میں جاننا ہوتا ہے. بلکہ تو وہ چیز کیا ہے اور وہ چیز کس سے ہے، ما بہل ماہیت، اس ماہیت کو کس چیز سے ظاہر کیا گیا ہے اس کو حقیقت کہتے ہیں. مل ماہیت اس کو ماہیت کہتے ہیں، ماہیت کیا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، ما بہل ماہیت کیا ہے وہ چیز الگ ہوتی ہے. الشیء ما ہوا، چیز کیا ہے وہ، ایک وہ جاننا ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ وہ چیز کس سے قائم بنائی گئی ہے، وہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. یہ ڈیسک ہے نا، ما بہ شے، ڈیسک کو کیا بولتے ہیں عربی میں، تاویلا بولیں گے، تو میز کو بولتے، اسی چھوٹے کو کیا بولتے ہیں، مکتب بولتے ہیں. ما بہ، ایک ہے مکتب کیا ہے، ایک ہے ما بہل مکتب کیا ہے. ما بہل مکتب لکڑی ہے، جس سے یہ چیز بنائی گئی وہ کیا ہے لکڑی. اس کی حقیقت کیا ہے تو بولیں گے اس کی حقیقت اگر دیکھا جائے تو اس کی حقیقت لکڑی ہے، کہیں کہیں کیلے ہیں، اور آج کل تو ایسے انداز سے بنا رہے کہ کیلا لگانا بھی نہیں پڑ رہا، اس میں بنا دیا جا رہا ہے، اس کا اس میں داخل کر کے صحیح کر دے رہے ہیں، اس کو جمع دے رہے ہیں اس کے ساتھ. لیکن ڈیسک اس کو نہیں بولتے، مکتب اس کو نہیں بولتے، کیونکہ لکڑی الگ چیز ہے، مکتب الگ چیز ہے. لکڑی سے مکتب بنایا گیا، لکڑی سے ڈیسک بنایا گیا، لیکن ڈیسک تو کوئی دوسری چیز ہے نا. وہ ہر لکڑی تو ڈیسک نہیں ہوتی، دروازہ بھی لکڑی کا ہے، اس کو تھوڑی وہ بھی لکڑی سے، یہ بھی لکڑی ہے، بہت سی لکڑیاں ہیں دنیا میں، فرش بھی ہے. تو یہ ماہیت بولتے ہیں اس کو، ڈیسک ماہیت ہے. ماں بھی ڈیسک، جس کے ساتھ میں ڈیسک ہے وہ حقیقت ہے اس کی. تو اعیان کونیہ کی حقیقت کیا ہے وہ بولنا چاہ رہے ہیں انہوں. پڑھنے کو تو اپن پڑھ لیا، کئی سال مغل کیسا ہے نہیں، یہ دوسری چیز دنیا ہے پوری، ہے یہ الگ چیز ہے بالکل. اس کو اس وجہ سے اس کو یہ سمجھ میں آنا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ پاک کی، بہت محنت کرنا اس کے اوپر. اور ترغیب دینے کا مقصود یہی ہے، سنانے کا مقصود یہی ہے کہ اس کی اہمیت سمجھ کے، ارے بھائی یہ کچھ ہے، سیکھنے کی چیز ہے، یہ بہت جاندار چیز ہوتی ہے. جتنی کائنات میں چیزیں ہیں ان کی ماہیت الگ ہے، اور جتنی کائنات میں چیزیں ہیں ان کی حقیقت الگ ہے. ماہیت جو ہے نا وہ اللہ کی معلومات میں ہے، اس لیے ماہیتیں جو ہوتی ہیں نا وہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. یہ ماہیت ہے نا، اس کی جو ماہیت ہے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. ایک ایسی چیز جس کو سامنے چیزوں کے رکھنے کے لیے بنایا جائے، جو انسان کی ہائٹ سے چھوٹی ہو اس پہ رکھا جائے، لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سامان رکھنے کے لیے وغیرہ وغیرہ کے لیے، ایک ایسا کانسپٹ، ایک ایسا مفہوم جو اس مقصد کے لیے ہو، وہ ماہیت ہے، وہ مکتب کہلائے گا، وہ ڈیسک کہلائے گا. اس کو توڑ پھوڑ نہیں سکتے آپ کبھی بھی، ماہیتوں کو کبھی توڑا پھوڑا نہیں جا سکتا. ماہیت کو کیا توڑیں گے، مفہومات کو کیا توڑیں گے آپ، سمجھی جانے والی چیزوں کو کیا توڑ پھوڑ کریں گے آپ، وہ اس کو توڑا پھوڑ، اس کا جو مفہوم ہے نا اس مفہوم کو کیسے توڑیں گے آپ، اس کو نہیں توڑا جا سکتا. لکڑی کو توڑ دیں گے آپ، لکڑی کو توڑنے سے اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی اس جگہ پہ باقی نہیں رہے گا، لہذا آپ یہ بولیں گے کہ وہ ٹوٹ گیا، جو ڈیسک تھا وہ ٹوٹ گیا. حالانکہ ڈیسک تو نہ توڑنے کی چیز ہے نہ جوڑنے کی چیز ہے، ڈیسک تو ایک مفہوم ہے جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں اس شیپ کے ذریعے سے، جب لکڑی کو اس شیپ میں استعمال کرتے ہیں. تو آئی بات سمجھ آ رہی نا بات، گلاس ہے. اچھا اس سے پہلے یہ دیکھ لو، یہ جو ہے نا کسی بھی چیز کا بن سکتا ہے، لکڑی کا ہی کیا ہے، یہ سونے کا بن سکتا ہے، یہ چاندی کا بن سکتا ہے، یہ اسٹیل کا بن سکتا ہے، یہ لوہے کا بن سکتا ہے، یہ الومینیم کا بن سکتا ہے، یہ گلاس کا بن سکتا ہے، یہ تو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. جب وہ چیز تھوڑی پھوڑی جائے گی تو چیز ٹوٹے گی، وہ ماں بھی ٹوٹے گی، مشہ نہیں ٹوٹے گی. چیز کیا ہے وہ نہیں، اس کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا، اس کو آپ پھر کسی دوسری چیز سے کھڑے کر لو، وہ تو ایک مفہوم ہے وہ. تو یہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کی مفہومات جو ہے نا، ان کی جو سمجھ ہے وہ الگ ہے، ان کی حقیقتیں وہ الگ ہیں. ابھی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے مفہومات ہیں، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے مفہومات ہیں یہ، اور اسی لیے ایک مفہوم دوسرے مفہوم سے الگ ہے، تبھی تو وہ مفہوم الگ بنا. ہو ایک ہی رہتا تو وہ ایک ہی رہتا تھا، وہ اتنے نہیں رہتے تھے. سمجھ رہے ہیں، جب اس کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے نا تو اس کی توڑ پھوڑ نہیں ہوتی. اب برہان کو کون توڑے گا، برہان تو برہان ہے بھائی، مر بھی جائے گا بندہ تو بھی نہیں ٹوٹے گا وہ، چونکہ وہ برہان تو ایک مفہوم ہے جو بالکل الگ ہے عارف سے. عارف بالکل الگ چیز ہے شہیر سے، شہیر الگ چیز ہے شاہ نواز سے، اس کی شاہد سے نہیں بنتی. اسی لیے ہم سب میں جو قدر مشترک چیزیں ہیں وہ الگ ہیں، جیسے گوشت ہے ہم سب میں مشترک، ہڈیاں ہیں، بال ہے، گوشت ہے، جو ہماری بناوٹ میں جو چیزیں ما بہل برہان، ما بہل عارف، ما بہل نوال، جس چیز سے نوال کو بنایا گیا، ظاہر کیا گیا، نوال کے مفہوم کو جس سے ظاہر کیا گیا، برہان کے مفہوم کو جس سے ظاہر کیا گیا، حافظ سلیمان کے مفہوم کو جس چیز سے ظاہر کیا گیا، وہ چیز الگ ہے بالکل. اسی لیے جب کسی کو کاٹیں گے تو گوشت کٹے گا، نہ کہ وہ بندہ کٹے گا. مگر چونکہ جس کو ظاہر، جس چیز سے اس کو ظاہر کیا گیا تھا، اب ظاہر کرنے کے لیے وہ نہیں رہا، اس لیے نسبت اس کی لگا دی جاتی ہے کہ وہ کٹ گیا، چونکہ اسی سے تو اس کو ظاہر کیا جا رہا تھا. اب وہ اس کا نقشہ، اس کا جو نقشہ ہے وہ ٹوٹا توڑا گیا، اب یہی حکم لگا دیا جاتا کہ وہ ٹوٹ گیا. مگر وہ اتنا حکم لگا دیتے، اتنا حکم لگا دیتے کہ اصل مفہوم غائب ہو جاتا ہے. مجاز کی طرف نسبت بعض مرتبہ، سبب کی طرف نسبت، مجاز کی طرف نسبت اتنی زیادہ کی جاتی ہے کہ حقیقت ہی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ چیز توحید میں گڑبڑاتی ہے بہت زیادہ. مجازی نسبتیں کرتے 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 اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں، اور جب جب اللہ کی بھول ہو جاتی ہے تو توحید گڑبڑا جاتی ہے. چونکہ وہ بیان ہی ویسا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑا سا بھاری پڑ گیا. خیر اس کی بات سنو، تھوڑا سا میں چھوڑ دیتا ہوں درمیان کے مضامین کو بھی. یہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ جو اعیان ہوتے ہیں، یہ ان کی حقیقت اسماء الہیہ ہیں، اور اعیان جو ہے ان اسماء کے مظاہر ہیں، ظاہر ہونے کی جگہ ہے. اسماء سے، اسماء کے ذریعے سے ان اعیان کو ظاہر کیا گیا. یہ اسماء جو ہیں ان کے اصول، اسماء جو ہے نا وہ غیر متناہی ہے، ان کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن ان غیر متناہیہ کے اصول بنائے گئے ہیں 99. اسماء غیر متناہیہ کے اصول کے طور پر اللہ پاک نے کتنے بنائے؟ 99 بنائے، وہی اپنے 99. ان للہ 99 اسمن، 99 نام ہے اللہ پاک کے، من احصاہ دخل الجنہ، جو اس کو یاد کر لے گا، احصا کر لے گا ان کا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ان 99 ناموں کے جو اصول ہیں وہ 28 ہیں. 99 کے اصول ہیں، اسماء الہیہ غیر متناہیہ کے اصول 99 ہیں، اور 99 کے جو اصول ہیں وہ 28 ہیں، اپنے حروف تہجی کے اعتبار سے ہیں، وہ الف با تا سا جیم ہا کھا دال 28 ہیں، ایک ایک سے کئی کئی ہوتے ہیں وہ. یہ جو 28 اسماء ہوتے ہیں یہ مربیات ہیں اکوان کلیہ کے، وہ جو کائنات ہیں، کائنات کے جو کلیات ہیں، اس اصل ہیں، مرکز سمجھ لیجئے، تو اس کے مربی کہلاتے ہیں یہ 28، جو تمام جزئیات کو شامل ہیں، جتنے جزئیات کائنات میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں سب کو شامل ہوتے ہیں وہ. اور ان 28 اسماء کے اصول 7 ہیں، پھر ان کو صفات سبا کہتے ہیں، جن کو ہم امہات الصفات بھی کہتے ہیں، الحیات والعلم والقدرت والارادت والکلام والسمع والبصر. حیات علم، ارادہ قدرت، سماعت بصارت کلام. حیات زندگی، علم جاننا، ارادہ کرنا، قدرت کر سکنا، کر سکنا الگ چیز ہے، ارادہ الگ چیز ہے. ارادہ ترجیح و احد الامرین کو کہتے ہیں، دو کر سکتے ہیں آپ، دونوں میں سے ایک کو کرنا اس کو ارادہ بولتے ہیں. ایک کو آپ جو راضی کرتے ہیں نا اس کا نام ارادہ ہوتا ہے. سکتے بالکل نہیں کر سکتے، نہ یہ نہ وہ، کچھ بھی نہیں کر سکتے تو وہ عجز ہے. ارادے کے مقابلے میں استقرار ہوتا ہے، اور قدرت کے مقابلے میں عجز ہوتا ہے. اگر ایک آدمی ارادہ نہیں کر سک رہا تو مضطر ہوتا ہے، کروں نہ کروں، تردد ہی رہتا ہے نا اس کو، لیکن کر ہی نہیں سکتا، فالج زیادہ آدمی چل ہی نہیں سکتا، تو وہ عاجز ہو گیا، وہ قدرت ہی نہیں رہی اس کو. سننا، بولنا اور دیکھنا، سما، یہ حیا ساتھ ہیں. تو حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، یہ سات ہیں. ان سات کے، یہ سات اصول کس کے ہیں؟ 28 کے ہیں. ایک جگہ پر وہ 28 کا بھی ذکر ہے, وہ بھی سنا دیتا ہوں میں آپ کو ایک دفعہ. اچھا یہاں پر ہے وہ جو اسماء الہی 28 جو مربیات کہلاتے ہیں نا, وہ ہے بدیع باعث باطن آخر ظاہر حکیم محیط شکور غنی مقدر رب علیم قاہر نور مصور محصی مبین قابض حی محی ممیت عزیز رزاق مذل قوی لطیف جامع رفیع الدرجات. یہ 28 ہیں, یہ فتوحات مکیہ سے لکھا ہوں میں, بلکہ لکھی حضرت تانوی مستخرج من الفتوحات المکیہ للشیخ الاکبر. حضرت شیخ اکبر کی جو فتوحات مکیہ ہے اس میں یہ ہے کہ یہ 7 صفات اصول ہیں ان 28 کے جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں, اور یہ 28 جو ہے نا یہ ان کے اصول ہیں, یہ اصول ہیں 99 کے, اور 99 اصول کے طور پر ہیں پورے اسماء الہیہ کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے. اب وہ اسماء غیر متناہیہ سے ان کا جوڑ کیسا ہے وہ تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں. ان سب کو انسان میں کیسے جمع کیا گیا ہے وہ دکھا رہے ہیں. ان سب کو انسان میں جمع کیا گیا, اس کے 3 طریقے اختیار کیے گئے ہیں اس میں. ایک اس چیز کو ظاہر حضرت نے جو بیان کیا ہے اس کے, چونکہ انہوں نے اس کو 3 حصوں میں کیا ہوا ہے الگ الگ, تو کس کس حصے میں کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے وہ بتانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جو 99 اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں ان ناموں کے اثرات انسان میں کیسے ہیں یا کیسے ظاہر ہونا چاہیے, انسان کو اپنی صفت سے ان کو کیسے ظاہر کرنا چاہیے, یا ان کا فیض کس شکل میں ظاہر ہوتا ہے انسان میں, اس کو ظاہر کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا انہوں نے. اور حضرت تھانوی بھی بڑے عجیب ہیں, انہوں نے کہا کہ اطفال طریق, اس طریق میں جو بچے ہیں ان کے لیے حضرت شیخ اکبر نے جو دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے, بول کے طریق کے بچوں کے لیے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے جس طریقے سے ظاہر کیا ہے وہ یہ ہے, بول کے بتا رہے ہیں. فی الباب السابع والعشرین, 27 باب میں, من کتاب التدبیرات, کتاب کا نام, عنوان کا نام ہے التدبیرات کے نام سے, اس کا 27 جو باب ہے اس کے اندر یہ چیز ہے بتا رہے ہیں. عالم اعلی میں لطیفہ استوا ہے, مستوى العرش ہے نا, اس کو استوا, لطیفہ استوا کے نام سے تعبیر کرتے ہیں, وہ ایک خاص زبان ہے. وہ ہے حقیقت کلیہ اور حقیقت محمدیہ, حقیقت محمدیہ بھی بولتے ہیں صوفیہ اس کو. کائنات جب شروع, اللہ تعالیٰ نے جب تنزل کا ارادہ فرمایا نا ظاہر کرنے کا, تو جو پہلا پوائنٹ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے, وہ حضور کی ذات نہیں ہے, مطلب وہ تو دو الگ الگ اعتبارات ہیں اس کے. تو حقیقت محمدیہ جس کو کہتے ہیں وہ جو ہے نا تنزل کا سب سے پہلے پوائنٹ کو کہتے ہیں اصل میں. اس لیے جتنا کائنات میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے کے اعتبار سے, یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فیض ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ظاہر کیا ہوا ہے. جو اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہوں گے جانتے ہوں گے ان کے دل میں حضور کی عظمت کتنی ہوتی ہوں گی, دیکھو حضور کی شان کتنی بڑی بھی ہوتی ہے, تصور نہیں کر سکتے کوئی. اس کا فلک ہوتا ہے, اس کا فلک حیات ہے, زندگی ہے, اور اس کا تعلق انسان کے اندر روح قدسی سے ہے. انسان کے اندر جو حیات ہے, زندگی ہے نا, اس کی قسمیں ہیں. حیات یعنی اپنی جو نسیمہ جو ہوتا ہے, یعنی حرارت جمع ہونے سے جو زندگی بنتی ہے وہ الگ ہے, روح حیوانی کہلاتی ہے وہ. یہ اصل انسان کی روح نہیں ہوتی, وہ ہر جاندار کی روح میں سے ایک روح ہے. وہ ہر جاندار کے اندر جب ایک خاص قسم کی ترکیب ہو جاتی ہے, جمع ہو جاتا ہے, گرمی جمع ہو جاتی ہے, اخلاق جمع ہو جاتے ہیں, خمار پک جاتا ہے اس کا, تو اس میں ایک حیات حرکت وجود میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اس کو روح حیوانی کہتے ہیں. وہ نہیں ہے مراد. انسان کی روحیں الگ الگ ہوتی ہیں, انسان ایک ہی انسان کے اندر کئی کئی روحیں ہوتی ہیں. تو روح انسانی جو ہے نا, اس کا تعلق ہے اس حیات سے بول رہے ہیں. اب اس کے بعد میں دنیا کے اندر عرش ہے مثال کے طور پر. انسان کے اندر اس کی جو مشابہت ہے وہ جسم سے ہے, اسی پر قائم ہے مد. انسان کو جو قائم کیا گیا ہے نا, انسان کا عرش کیا ہے, کس پر انسان اس وقت قائم ہے؟ جسم کے اوپر ہے. آپ جسم بکھیر دو, اس کا ختم کر دو, اس کا عرش ختم ہو جاتا, ادھر ادھر ہو جاتا, انہیں وہ کچھ بھی نہیں رہتا اس کا. عالم کے اندر کرسی ہے مثال کے طور پر. تو انسان کے اندر نفس ہے اس کی قوتوں کے ساتھ میں, یہ کرسی کی جگہ پر ہے. جو حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کا خلاصہ ہے. کرسی میں موضع القدمین ہوتا ہے, بیٹھنے کے بعد قدمین رکھتے ہیں نا, تو یہ نفس ہے جو امر اور نہی کا محل ہے, محل الامر والنہی, اور مدح اور ذم کا محل ہے. عالم کے اندر بیت المعمور ہے, تو انسان کا تعلق قلب ہے. اس بیت المعمور سے اس کی جو کیفیت ہے وہ قلب ہے, دل ہے. تو دل کا تعلق بیت المعمور سے ہے, یہ مطلب ہوا. نفس کا تعلق کرسی سے ہے, جسم کا پورے جسم کا مجموعی تعلق عرش سے ہے. عالم کے اندر فرشتے ہوتے ہیں. تو انسان میں جو مختلف قسم کی قوتیں اور ارواح جمع کی گئی ہیں, یہ ہیں وہ فرشتے. ان کا ان سے تعلق ہے اصل میں. یہ انسان اس کا مجموعہ ہے نا, تو ہر چیز کا ست ہے یہاں پہ, ہر چیز کا ایک اثر ہے خاص. اور پھر اس کی نسبتیں کیسی ہیں, تعلقات کیسے ہیں, وہ اس کو بھی ظاہر کیا انہوں نے محی الدین ابن عربی نے دوسرے بہت تفصیل سے. وہ بھی عالم کے اندر مثلا زحل ہے نا, یہ جو اپنے جو سات نو ستارے جو ہوتے ہیں, کوا کی مریخ کیا ہے, زحل, عطارد, مشتری, شمس اور قمر اور مریخ اور زحل اور عطارد اور مشتری, ارض, یہ جو ہے نا, یہ کوا کی بھی خاص اس کو بتا رہے ہیں. اس میں زحل ہے, تو اس کا جو فلک ہے انسان میں قوت ذاکرہ ہے. عالم میں جو مشتری ہے, اس کا جو فلک ہے انسان میں قوت عاقلہ ہے. انسان کے اور عالم کے اندر یافوق ہے. عالم کے اندر عالم احمر ہے, ایک یعنی کواکب کی ایک خاص قسم ہے. اس کا فلک جو ہے انسان کے اندر قوت غضبیہ ہے, اور اس کا فلک جو ہے وہ کبد ہے. عالم کے اندر شمس ہے, اس کا فلک انسان کے اندر قوت مفکرہ ہے, اور وہ اس کا جو محل ہے وہ وسط دماغ ہے. عالم کے اندر زہرہ ہے, اس کا جو فلک ہے انسان میں قوت وہمیہ ہے, اور روح حیوانی ہے. ایک روح انسانی ہے جو سب سے پہلے ہے, یہ روح حیوانی ہے. عالم کے اندر عطارد ہے, اس کا فلک انسان کے اندر قوت خیالیہ ہے اور مقدم الدماغ ہے. عالم کے اندر قمر ہے, اس کا فلک انسان میں قوت حسیہ ہے اور حواس ہے. عالم کے اندر استحالہ ہے, تو فلک اسیر ہے, پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا. اور اس کی روح حرارت اور یبوست ہے جو انسان کے اندر ہے. عالم کے اندر فلک ہوا ہے, تو اس کی روح حرارت اور رطوبت ہے, اور انسان میں دم ہے, خون ہے, اور قوت جاذبہ ہے. عالم کے اندر فلک ماء ہے, پانی کا فلک, اور اس کی روح برودت اور رطوبت ہے. انسان کے اندر بلغم اور اس سے متعلق قوت دافعہ ہے. عالم کے اندر فلک تراب ہے, مٹی, اور اس کی جو روح ہے اصل میں وہ برودت اور یبوست ہے. برودت معنی ٹھنڈا ہونا, یبوست معنی خشک ہونا. تو انسان کے اندر سودا ہے اور قوت ماسکہ ہے, جذب کرنے کی قوت ہوتی ہے. زمین کے سات طبقات ہیں, سودا, غبرا, حمرا, صفرا, بیضا, زرقا, خضرا. زمین کے سات طبقات ہیں, کالا حصہ اور غبرا والا, مٹی مٹیالے رنگ کا, اور صفرا پیلے رنگ کا, سفید رنگ کا, اور ایک زرقہ ہوتا ہے، یہ بھی پیلے ہی ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا پیلے میں الگ الگ ہوتا ہے، اور خضرا ہے. انسان کے اندر، انسان کے جسم کے طبقات ہیں یہ، شحم، لحم، عروق، عصب، عضلات اور عظام ہیں. عالم کے اندر عمارتیں ہیں، امکنہ ہیں، اس سے روحانیین ہیں، اسی سے روحانیین ہوتے ہیں. تو انسان کے اندر جو قوا ہیں وہ اس کی روحوں کے امکنہ ہیں، وہ اس کی قوتوں کے جو جگہوں، جن جگہوں سے اس کی روحانیت کا تعلق ہے انسان کی قوتوں کا، وہ جگہ ہیں، اس کے عالمی عمارت اس کا نام ہے. حیوانات جو ہیں انسان کے اندر، وہ تمام چیزیں ہیں جس سے انسان محسوس کرتا ہے. عالم میں نباتات ہیں، انسان میں وہ حصے ہیں جو نمو کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، بڑھتے گھٹتے ہیں، بال وغیرہ. یہ انسان کے اندر عالم کے اندر جمادات ہیں، تو انسان میں وہ تمام حصے ہیں کہ جن کے اندر نمو نہیں ہوتا ہے. عالم میں نسبتیں ہیں، اسی سے عرض ہے، اسود ہونا، ابیض ہونا، کالا ہونا، گورا ہونا. عالم کے اندر کیفیت ہے، اس سے انسان کا صحیح ہونا، تندرست ہونا، بیمار ہونا ہے. عالم کے اندر کمیت ہے، مقدار، اس سے انسان کے اندر سالوں کا ہونا ہے، مہینوں کا ہونا ہے، لمبائی ہونا ہے، چوڑائی ہونا ہے. عین ہے، وہ جو مقولات تسا کہتے ہیں اس کو، تو عالم کے اندر عین ہے. عین مانے کہاں ہے کوئی چیز، جگہ کے اعتبار سے آپ کہاں ہیں اس وقت، گھر میں ہوتے ہیں کبھی، مسجد میں ہوتے ہیں کبھی، یہاں بیٹھے ہوئے، وہاں بیٹھے ہوئے، عینیت بولتے ہیں اس کو. تو اس میں انسان کے اندر، انسان کی انگلیاں ہیں، اس کے اکف ہیں، اس کے ذراع ہیں، اس کے جوڑوں کی جگہ ہیں. انسان عالم کے اندر زمانہ ہے، تو انسان کے اندر تحرک وجہی، تحرک راسی ہے، اس کی جو حرکت پائی جاتی ہے. اصل میں صوفیہ کے پاس میں زمانہ جو ہے نا، حوادث کے تسلسل کا نام ہے. ایک حادثے کے بعد میں دوسرا حادثہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے جو ترتیب بنا دی، ان کے پاس زمانہ اس کو بولتے ہیں. اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی حقیقت میں آپ جائیں گے تو پکڑ میں نہیں آتا وہ اس کو کیسے تعبیر کریں گے. اسے کہ زمانے تو تین ہیں نا، ماضی، مستقبل، حال. ماضی جو گزر گیا، حال جو آنے والا ہے. تو جو گزر گیا، جو مستقبل جو آنے والا ہے، اب یہ جو حال ہوتا ہے اس کو کب طے کریں گے آپ؟ ذرا سا ابھی ہٹا تو انہیں ماضی ہو گیا، ابھی نہیں آیا انہیں تو مستقبل ہے انہیں. سمجھ آ رہا نہیں؟ زمانے کو جو تقسیم کیا جاتا ہے تین میں، کہ ایک وہ ہے جو آپ ہیں اس وقت، ایک وہ جو گزر گیا، ایک وہ جو آئندہ آ رہا ہے. اس کے اندر جو ہے اتنی ترتیب ہے ایسی کہ حال کو پکڑنا مشکل ہے آپ کو، کیونکہ تھوڑا سا بھی ادھر کراس ہوا تو انہیں ماضی ہو گیا، تھوڑا سا بھی ابھی نہیں پکڑے ہیں آپ تو انہیں مستقبل میں ہے ابھی. تو اس لیے ان صوفیہ کے پاس میں اصل تسلسل حوادث زمانہ ہے. اس لیے لا تسب الدہر حدیث میں جو ہے نا، زمانے کو برا مت بولو، زمانہ مجھ سے ہی ہے بلکہ میں ہی زمانہ ہوں. انی انا الدہر، ترجمہ کہتے ہیں داہر. چونکہ واقعات کا جو تسلسل ہے وہ ان کے ارادے سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہے چیز اصل میں. تو خیر، حضرت نے کیا فرمایا وہ دیکھو، فرما رہے کہ زمانے میں تحرک وجہی، تحرک راسی وغیرہ ہے. عالم کے اندر اضافت ہے، انسان کا اوپر ہونا، نیچے ہونا، جگہوں کے اندر بدلنا ادھر سے ادھر. عالم کے اندر وضع ہے، اس کا قیام اور قعود اور کھڑے ہونا اور لیٹنا. عالم کے اندر ملک ہے، تو لبس ہے، زینت ہے. دو قسمیں کرتے ہیں لوگ، جواہر کی اور اعراض کی. جوہر اس کو کہتے ہیں جو اپنی ذات سے قائم ہوتا ہے، اور عرض اس کو کہتے ہیں جو دوسرے سے قائم ہوتا ہے. تو اعراض کی قسمیں ہیں اصل میں، یہ عینا، متا، وضا وغیرہ وغیرہ جو ہے نا، اضافت. جو تھوڑا سا وہ پڑا ہوا ہوتا ہے اس کو یہ سمجھنا بہت آسان ہے. عالم کے اندر صورتوں کا اختلاف ہے، جیسے ہاتھی ہونا، گدھا ہونا، شیر ہونا وغیرہ وغیرہ. اور یہ سب انسان کے اندر ہے جو کہ مانوی اعتبار سے قبول کرتا ہے اس کو. مذموم ہونا، محمود ہونا، پسندیدہ جانور، غیر پسندیدہ جانور. کوئی آدمی ذہین ہے تو وہ فیل کی جگہ پر ہوتا ہے، کوئی بلید ہے تو وہ گدھے کی جگہ پر ہوتا ہے، اس میں وہ گداپن ہے. کوئی بہادر ہے تو وہ اسد کی جگہ پر ہوتا ہے، کوئی بزدل ہے تو وہ سرسر کی جگہ پر ہوتا ہے. فہذہ مضاحۃ الانسان بالعالم الکبیر مستوفا مختصرا، انتہا کلامہ رضی اللہ عنہ. محی الدین ابن عربی کو رضی اللہ عنہ بھی لکھتے صوفیہ. حضرت تھانوی فرماتے ہیں، یقول العبد الضعیف وکذالک الآثار والاخلاق، ایسے عالم میں جو آثار اور اخلاق اور افعال محمودہ پائے جاتے ہیں وہ جنتوں کی مثال ہے اور جہنم کی مثالیں ہیں، انسان کے اندر جو اچھے اخلاق برے اخلاق پائے جاتے ہیں. حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے ذکر کے حلقوں کا، کہ وہ ریاض الجنہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کا، کہ وہ غراس الجنہ ہے، جنت کے پودے ہیں. اور قرآن پاک میں مال یتیم کے مال کے کھانے کو آگ کھانے سے کھانا بیان کیا گیا ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ قَالَ تَعَالَى وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ثَبَتَ أَنَّ الْخَطَايَا هِيَ جَهَنَّمَ. اس سے بات ثابت ہوئی کہ جو غلطیاں ہیں وہ جہنم ہیں، جو غلطیاں انسان سے سرزد ہوتی ہیں ان کو جہنم کہا گیا ہے قرآن پاک میں حدیثوں میں جگہ جگہ. تو جو اچھائیاں ہیں وہ جنت ہیں، جو برائیاں ہیں وہ جہنم ہیں. تو جہنم کی بھی جامعیت انسان میں ہے، جنت کی بھی جامعیت انسان میں ہے، جمادات کی بھی ہے، نباتات کی بھی ہے، حیوانات کی بھی ہے، عالم افلاق کی بھی ہے، عالم عرش اور فرش دونوں کی ہے. ایمانیات اور کفریات کا وجود اسی طریق پر سمجھ لو تم. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. ایسے اعضاء انسانیہ ہیں، خلقت کما فی بحر الحیات علی اشکال البروج الفلکیہ. انسان کے اعضاء کو بروج فلکیہ، آسمان کے برجوں کی شکلوں پہ بنایا گیا ہے. وہ اکثر ہوا علی شکل حروف الحجا، اور اکثر انسان کے اعضاء حروف حجا کی شکلوں پر ہیں، الف با تا سا کی شکل پر ہیں. ولا رقم تو تلک سور لولا خلاف خوف الملامہ. ان صورتوں کی میں تفصیل سناتا آپ کو اگر ملامت کا اندیشہ نہ ہوتا، یہ فرما رہے ہیں حضرت علی. وحاد الذی ذکر کان المقصود منہ تمثیل، اور جو باتیں اب تک ذکر کی گئی ہیں اس سے مراد مثال دینا ہے آپ کو، یعنی تمثیلا نمونے کے طور پر کچھ بتایا گیا ہے آپ کو، پوری بات نہیں کھولی گئی ہے. پوری بات کا کھلنا موقوف ہے انسان کے کشف کے کھلنے پر، اس کو کشف کونی کے حاصل ہونے پر اس کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے پوری بات. جب بندے کا ذہن یکسو ہونے لگتا ہے تو اس کو دو قسم کا کشف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ایک کا نام کشف کونی ہے، ایک کا نام کشف الہی ہے. کشف کونی میں یہ چیزیں کھلتی ہیں، کائنات اور کائنات کے روابط. کشف الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کشف الہی پہ دو قسم کا ہوتا ہے، شرائع کا کھلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں حلال حرام کی جو تفصیلات ہیں ان کے اسرار اور رموز کھل جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا کھلنا. یہ دو، یہ کشف الہی میں پھر یہ دو حصے ہوتے ہیں. فکان الانسان لحقائق الاکوان جامعا. تو انسان جو ہے وہ ان تمام اکوان کی حقیقت، کائنات کی تمام حقیقتوں کا جامع ہوا. والکون کلہ ظلالہ تابعا، اور پورا کا پورا کائنات اس کا سایہ ہے، اس کا شیڈ ہے، اس کے تابع ہو کر ہے. فکان وجود الانسان بہذا الاعتبار بالذات، انسان کا وجود اس اعتبار سے بالذات ہے، اور کائنات کا وجود بالعرض ہے، اس کے تابع ہے. چونکہ مقصود اس میں انسان ہی ہے اس لیے اس کو سردار بنایا گیا ہے، اس لیے اس کو مخدوم بنایا گیا ہے سب کا، اس لیے اس کو متصرف بنایا گیا سب پر، سب اس کی خدمت کے لیے ہیں، سب کو کام میں لاتا ہے، سب پر تصرف کرتا ہے، سب کا بڑا انہیں ہے مخلوقات کے اندر. فَأَيُّ جَامِعِيَّةٍ أَكْمَلُ مِنْ كَوْنِ الْإِنسَانِ أَصْلُ الْأَكْوَانِ. کہہ رہے ہیں کہ انسان سے بڑھ کر کون سی کس میں اتنی جامعیت آپ کو ملے گی، یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، دوسری جگہوں پر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ پھر ان سب سے ہٹ کر ایک چیز اور زائد ہے انسان میں، اس کو انا کہتے ہیں. میں چونکہ ذات الہی کا بھی اثر رکھا گیا اس میں, صفات کا جیسے رکھا گیا نا, اسماء کا جیسے رکھا گیا, تو ایک اس کا شیڈ, ایک اس کا ذل اور ایک اس کا چھیٹا جو ہے نا وہ ذات کا بھی ہے, اسی کو انا کہتے ہیں. اس لیے انا کبھی پکڑ میں نہیں آتا, آپ انا کو نہیں پکڑ سکتے کبھی. خدا آپ اپنی تفصیل میں جائیں یہ کیا ہے تو بولیں گے میری آنکھ, تو میں الگ ہوتا ہوں آنکھ الگ ہے, میری کا مطلب نسبت ہے نا بھائی. تو اب میری آنکھ, میرا سر, میرا دل, میرا دماغ, میری روح, میرا نفس, میری جان تک بھی چلے گئے نا تبھی بھی آپ میری فش ہیں بیوی, تبھی میں کہوں بھائی. میں ایک ایسی نسبت ہے کہ اس کو پکڑنا انسان میں بھی مشکل ہے, نہ اس کی طرف اشارہ کر سکتے آپ, تو وہ کیا چیز ہے پھر؟ وہ اس کو انائے مقید بولتے ہیں, امانتی نسبت ہے. کہہ رہے کہ اس سے بڑھ کر جامع جو ہے, انسان سے بڑھ کر جامع کائنات میں کوئی نہیں ہے, مطلب جامع یوں ہے. یہ تین طریقے سے تقریر ہے اس کی, ایک تقریر میں کا ترجمہ میں کیا تھوڑا سا. اس کے بعد کیا کرے معلوم ہے نا, یہ تو خالی جسم اور جسمانیات سے متعلق ایک بحث ہے. اس کے بعد انسان کے اندر جو روح ہے نا اس کے اعتبار سے ایک مستقل بحث ہے جو اس کی جامعیت کو ظاہر کرنے کے لیے, اسی میں آئیں گا وانا کا بھی. تو انسان کی یہ انسان کے جسم اور انسان کے ظاہری نقشے سے اسماء الہیہ, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تجلی کا ربط کیسے ہے پورے کائنات سے اور کیسے اس میں جامعیت ہے, یہ ست اور خلاصہ ہے. یہ وہ سب اس میں ڈال دیتے ہیں نا, چپ میں ڈال کے ایک چھوٹا سا چپا بنا دیتے ہیں, اتنا سا روموٹ کا جو بنتا ہے نا جس سے پوری مشینری کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے, یہ بٹن دبا لو, یہ بٹن دبا لو, یہ بٹن دبا لو, یہ بٹن دبا لو. کائنات کا تعلق انسان سے ہے, اس لیے کائنات انسان جو ہے نا وہ کائنات کا بٹن ہے. اس لیے کائنات کے اندر اچھائی اور برائی ہونا, فساد اور صلاح ہونا, اس کا تعلق انسان سے ہے, کائنات سے نہیں ہے. یہ جو تقریریں کرتے ہیں نا بزرگ لوگ, پوری کائنات کے اندر ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, انسان کے عمل سے فساد ہے یا انسان کے عمل سے صلاح ہے؟ پوری کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عوامر سے جوڑا ہے جس کا ظہور انسان سے صادر ہوتا ہے, یا عوامر کی موافقت صادر ہوتی ہے یا مخالفت صادر ہوتی ہے. تو کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے کائنات میں کوئی قدرت نہیں ہے, قدرت اللہ کی ذات میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو اس کی قدرت کے ظاہر ہونے کا جو سبب یقینی بنایا ہے وہ عوامر کو بنایا ہے, اللہ کے احکامات کو بنایا ہے. اور عوامر ظاہر ہونے کی جگہ جو ہے نا وہ انسان کا عمل ہے, اس لیے انسان کے عمل سے کائنات کے حالات ہیں. تو اس لیے حالات کا تعلق کائنات سے نہیں ہے, اعمال سے ہے, کیونکہ اعمال کا تعلق عوامر سے ہے اور عوامر کا تعلق اللہ کے ارادے سے ہے. تو قدرت کا تعلق اللہ کے ارادے سے ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھانا یہ کائنات کی شکلوں سے انکار پر ہوتا ہے. براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا کائنات کی شکلوں سے انکار پر ہوتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ جب کائنات کی شکلوں سے اس بات یعنی نسبت کائنات کی شکلوں کی طرف آدمی کرتا ہے تو وہ اللہ سے بدگمانی کر رہا ہوتا ہے, قدرت کو محدود کر رہا ہوتا ہے اور اللہ سے ناامیدی کر رہا ہوتا ہے, بے امیدی کر رہا ہوتا ہے. تو بے امیدی کرنے کی صورت میں جس سے امید رکھا ہوا ہے اس کے حوالے کیا جاتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر یہ بولے کہ حالات خراب ہیں حکام کی وجہ سے, یہ ہمارے بادشاہ خراب ہیں, ہمارے حکمراں خراب ہیں, اس لیے حالات خراب ہیں حکام کی وجہ سے. حالات کا تعلق حکام سے نہیں ہے, احکام سے ہے. مگر جب بندہ حکام کی طرف نسبت کرتا ہے تو وہ گویا رجا کا تعلق حکام سے ہو گیا اس کا. اگر یہ اچھے رہے یا ان سے اپنی اچھی جڑ گئی، اپنے دوستی ان کے ساتھ میں بن گئی، یا ہمارے فیور میں آ گئے تو کام ہوتا. تو بندہ اس کے حوالے کب کیا جاتا ہے؟ ان حکام کے حوالے بندہ جب کیا جاتا ہے جب بندے کی امید و بیم حکام سے جڑ جاتی ہے. اگر امید و خوف اس سے نہیں جڑی بلکہ اس کے انکار پر آ گیا بندہ، تو اللہ پاک اپنی قدرت اس کے بندے کے فیور میں استعمال کرتے ہیں، بھلے سے وہ حکام بدل کے کریں یا حکام کو مجبور کر کے کریں. کیونکہ ان کی قدرت سے براہ راست فائدہ لینے کے لیے درمیان سے ان واسطوں کا ہٹ جانا عقلاً اعتقاداً حالاً ضروری ہوتا ہے. یہ ایک ایسا مضمون ہے جو توحید کے مضمون سے تعلق رکھتا ہے اور قابل غور ہے بہت، اور آج کل مولانا سعد صاحب اس کو ہی سب سے زیادہ بیان کر رہے ہیں. آپ ان کے بیانات سنو، پورا یہی بھرا ہوا ہے اس میں. اس قدر غامض نظر ہے اس بندے کی، میں کیا بتاؤں. اور یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم ہے اصل میں، اور ان کو علوم وہابی حاصل تھے، انہی کو سناتے ہیں یہ. اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمان ہیں، زبان تھے حضرت مولانا یوسف الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. تو شارح علوم الیاسی اور شارح علوم یوسفی ہیں آج کل مولانا، زیادہ انہی کو وضاحت کرتے رہتے ہیں. کیونکہ توحید کا تعلق اصل اس سے ہے، توحید کے کمال کا اس سے تعلق ہے کہ اسباب کی نفی کتنی ذہن میں بیٹھ رہی ہے، اسباب کا انکار کتنا ہے. کیونکہ سبب کا انکار کرنا نظر اللہ پر ہونے کی علامت ہے. سبب کا اس بات کر کے اسی کی طرف اسی کو جمع لینا، وہ اللہ تعالیٰ سے نظر ہٹنے کی علامت ہے. اور نظر اللہ سے ہٹنے کی صورت میں بیم و رجا، امید اور خوف، ان کا تعلق بھی ان سے نہیں رہتا، پھر مخلوق سے ہو جاتا ہے. جب مخلوق سے ہو جاتا ہے تو مخلوق یا مسلط ہوگی یا مخلوق کے حوالے اس بندے کو کیا جائے گا، ورنہ مسلمان کے اوپر غیر کے مسلط ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کبھی. مسلمان کو مسلط کیا گیا غیر پر، غیر کو مسلمان پر کبھی مسلط نہیں کیا جا سکتا اگر اس کا ایمان اپنی جگہ پر ہو، کبھی بھی نہیں ہوگا اجتماعی طور پر. چونکہ دنیا میں وعدوں کے ظاہر ہونے کی ترتیب اجتماعی ہوتی ہے، اور جزوی واقعات میں انفرادی طور پر ہوتا ہے. اسباب سے ہر بندے کو گزارا جاتا ہے، سبب سے گزرنا الگ ہے، سبب پر نظر ہونا الگ ہے. سبب پر نظر ہونا الگ ہے، سبب سے امید و خوف قائم کرنا الگ ہے، سبب سے گزرنا الگ ہے. کہ اللہ کا حکم ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی اس راستے سے گزرو تو اس راستے سے گزرنا ہے. نبی بھی گزریں گے، ولی بھی گزریں گے، صحابی بھی گزریں گے، ایمان والا ہر ایمان والا گزرے گا، بےمان بھی گزرے گا. مگر ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا خاص راستہ دیا ہے. غیر مومن کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ان کے علم کے مطابق یقین نہیں ہے اس کا، نہیں جیسے اللہ نے سکھایا ویسا، تو اس کی وجہ سے غیر مومن کی قدرت کے اسباب سے فائدہ اٹھانے کا تعلق اسباب ہی ہیں. مومن کی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فائدہ، غیر مومن کے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا تعلق اسباب ہیں. مومن کے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین ہے، اسباب کا انکار ہے، ان سے کچھ نہیں ہو سکتا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آدمی کو جتنی ضرورت جیسے پڑتی ہے نا، اس وقت قدرت ویسے استعمال حوالے ہو جاتی ہے بندے کے، قدرت کام کرتی ہے بندے کے فیور میں. اس کی مثال جیسے یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد انصار میں تشریف لے جاتے، اور پھر اس کے بعد بہت دیر تک کھڑے ہو کے ہجرت سے پہلے کے واقعات ان کو سنایا کرتے، تقریباً روز کا یہ معمول تھا. تو پھر آپ آتے، اس کے بعد میں آپ جو ہے نا کوئی چیز ہوتی تو گھر میں نوش فرما لیتے. عام طور پر دودھ پینے کا معمول تھا، چونکہ دودھ ہی کھانا تھا، کھانا وہی تھا وہاں پہ، دودھ یا کھجور. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، دودھ حضور کے لیے رکھا ہوا ہے تھوڑا سا، تھوڑا سا حضور کے لیے رکھ دیتے تھے, باقی سب اصحاب صفا پی جاتے تھے مدرسے کے. تو انہوں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں گئے ہوئے ہیں, اکرام تو ہو گئی, چھوڑیں گے تھوڑی حضرت کو ان کے محبین معتقدین, تو میں پی جاتا ہوں, بلکہ پی لیا ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے پاس شیطان آ گیا. پہلے سے شیطان یہ مجھے سمجھاتا رہا کہ تو پی لے تو پی لے, حضور کو تو لوگ کھلا لیتے پلا لیتے. بعد میں شیطان میرے پاس آ گیا, کہنے لگے تیری تو تباہی آ گئی. کیا؟ وہ یہ کہ جب حضور آئیں گے اور دیکھیں گے کہ دودھ نہیں ہے تو تیرے لیے بد دعا کر دیں گے, اور بد دعا کر دیں گے تو میں برباد ہو جاؤں گا. اب تو برباد ہو جائے گا, اب دماغ میں ایسا بیٹھ گیا میں برباد ہو جاؤں گا, میں برباد ہو جاؤں گا, حضور بد دعا کر دیں گے میرے لیے کیونکہ حضور کا دودھ میں پی گیا ہوں. اب وہ نینی نہیں آئی اس دن, ان کو سب سو جاتے تھے, حضور آتے تھے دیر میں, میں جاگ رہا تھا, حضور آئے سیدھا آپ وہ دودھ کے برتن کے پاس گئے. میں نے کہا اب تو میری شامت آ گئی پوری. آپ نے دیکھا برتن خالی ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, تو انہوں نے کہا کہ اب تو میرے کو یقین ہی ہو گیا کہ میرا کا تو کام ہو گیا. حضور نے فرمایا اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی, یا اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا, جو مجھے پلائے تو اسے پلا. حضرت مقداد کہتے ہیں کہ میری تو جان میں جانا گئی کہ میں تو بدعا سے بچ گیا, لیکن مجھے فکر ہوئی کہ حضور کو بھوک لگی ہے اس وقت. تو پھر بکری جس سے ہم نے دودھ نکالا تھا وہ کھڑی تھی اس میدان میں, میں فوراً اٹھا اور چھری کے پاس گیا اور چاکو لے کے میں دوڑنے لگا. حضور نے فرمایا کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو؟ نے کہا کہ وہ دودھ تو ختم ہو گیا نہیں ہے, تو میں بکری کاٹ دیتا ہوں ذبح کر کے, اس کا فوراً ایک پیس بھون کے لاتا ہوں آپ کو. تو کہنے لگے نہیں نہیں نہیں, دودھ نکال لو اسے. حضور ابھی تو دودھ نکالا ہے اس کا. کہنے لگے میں نکالو تو صحیح. کہتے پھر میں گیا بکری کو, میں نے نکالنا شروع کیا تو برتن پھٹ گیا پورا. بکری کو تو یوز کیا گیا ہے لیکن دودھ بکری دیتی ہے بول کے نہیں معلوم. بکری کو یوز تو کیا گیا لیکن دودھ بکری نہیں دیتی, دودھ تو اللہ دیتا ہے. تو جب نظر صرف اللہ پہ ہوتی ہے اور سبب کا انکار پایا جاتا ہے تو قدرت جو ہے نا ہر وقت فیور کرتی ہے, قدرت ہر وقت فیور کرتی ہے. پھر دودھ نئے ہونے کا موقع ہے تو بھی کرتی ہے. اور سبب پہ جب نظر ہوگی اور سبب سے دینے کا رشتہ اللہ تعالیٰ قائم کر دیتے ہیں نیت خراب ہونے کی وجہ سے, اور بیم اور رجا امید اور خوف خراب ہونے کی وجہ سے, تو پھر تھوڑا ملے گا اور ایک وقت ملنے کے بعد پھر دوسرے وقت نہیں ملے گا. یہ حضرات صحابہ کا اصل معمول وہ تھا, یعنی صحابہ کو جو سکھایا گیا تھا وہ سبب کا انکار کچھ اس انداز میں سکھایا گیا تھا ان کو کہ سبب کے میں سے گزرتے تو تھے صحابہ لیکن ذرا برابر شائبہ ان کو نہیں ہوتا تھا کہ اس میں کچھ طاقت ہے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ پوری کائنات ان کے تابع تھی اور کائنات میں سے ان کو جو کام جب پڑتا تھا نا اس وقت اس سے وہ کام لے لیتے تھے. یہ نہیں تھا کہ ارے اب یہ نہیں ہو سکتا نا اس سے, بلکہ جو نظر آنے والا جو سسٹم ہوتا تھا اس نظر آنے والے سسٹم پہ نظر نہیں تھی, نظر نہیں آنے والی قدرت پر ہمیشہ نظر ہوتی تھی, اس قدرت سے ہر وقت فائدہ اٹھا لیتے. خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر ہجرت, بھوک لگ گئی, راستہ تو لمبا تھا نا, کئی دنوں کا سفر تھا, وہ مختلف واقعات پیش آئے, اس میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا, کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کو. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نکلا کہ قریب میں کوئی گھر ور ہوگا تو اس سے دودھ لے کے آ جائیں گے, رواج تھا عام طور پر ایسا ہوتا تھا, لوگ دودھ کو روکتے بھی نہیں تھے. تو میں ایک بستی ایک بڑھیا کے گھر گیا, وہاں بہت سی بکریاں بندھی ہوئی تھی, تو میں نے اس بڑھیا سے کہا کہ ہم لوگ مسافر ہیں, ہم کو دودھ چاہیے, تھوڑا سا دودھ دے دے. تو اس بڑھیا نے کہا کہ یہ میرے پاس جتنے بکریاں ہیں وہ سب بچیاں ہیں, ہم نے بچیوں کو لا کے پالا ہے, ایک بھی اس میں سے گابن نہیں ہے, ایک کو بھی بچہ نہیں ہے, کوئی بچہ جس کو ہوتا ہے وہ دودھ دیتی ہے. تو کہنے کہ یہ ساری بچیاں ہیں, کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو دودھ دے سکے. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ تم ایک بکری مجھے دے دو, دودھ بکری تھوڑی دیتی ہے, تم مجھے ایک بکری دے دو, بکری تھوڑی دودھ دیتی ہے, تم بکری دے دو مجھے. کہ لے لے جو تم کو ہونا ہے وہ ایک بکری پکڑ لو اس میں سے, جب تم اصرار ہی کر رہے ہو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری پکڑی اور اس کے بعد میں فرمایا کہ جو تمہارے گھر میں سب سے بڑا برتن ہے وہ لاؤ. تو ایک بڑا سا برتن اس نے دیا لا کے. انہوں نے اس بکری کے بچے کو دھونا شروع کیا اور برتن بھر دیا دودھ سے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا چاہیے تھا وہ لے لیا, خود کو جتنا چاہیے تھا وہ لے لیا, باقی کہنے گے لو تم لوگ پی لو پلا لو, چھوڑ دے کے آگے وہاں سے. ایسی کچھ تربیت تھی حضرت صحابہ کی کہ سبب کا سبب نظر سے ہٹ گیا تھا. سبب کچھ نہیں کر سکتا, سبب سے گزرنا الگ چیز ہے, سبب سے لینے کا ذہن رہنا الگ چیز ہے. سبب سے لینے کا ذہن, سبب سے لینے کے بجائے قدرت سے لینے کی شرط یہ ہے کہ سبب کا انکار ذہن میں بیٹھ جائے. اللہ کی قدرت سے لینے کی شرط یہ ہے کہ سبب کا انکار ذہن میں بیٹھ جائے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. کچھ ایسا ایمان حضرات صحابہ کو ملا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, اور جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے. ایمان کا کمال ہے یہ اصل میں. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کو مخلوق سے نہ ڈر ہوتا تھا نہ مخلوق سے کوئی امید ہوتی تھی. بڑی ہو چھوٹی ہو, خطرناک ہو غیر خطرناک ہو, کسی چیز کا تاثر نہیں رہا تھا. اب اس سے آپ حضرات صحابہ کے واقعات پر غور کیجیے, آپ اندازہ ہو جائے گا آپ کو. آگ نکلی مدینے میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو حضرت عمر مسجد میں آئے. تمیم داری نئے نئے مسلمان تھے, چونکہ سن 9 ہجری میں تو مسلمان ہوئے ہیں, وہ 2-3 سال ہوئے تھے ان کو اسلام قبول کر کے. تمیم داری سے کہا کہ وہ آگ آئی ہے, نکلی ہے مدینے میں, بہت پھیل رہی ہے, اس کو بھگا کیا, آگ کو بھگا دے کے آ جاؤ. تو حضرت تمیم داری بھی بڑے عجیب آدمی, انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو کوئی بھی کر لے گا, کسی اور کو لگا دے. حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, سنا کہ اصل حضرت تمیم داری اپنے کو چھپانا چاہتے تھے کہ وہ خامخا میرا نام ہوگا. تو حضرت عمر بولے نہیں, آپ کرو یہ کام, میں بول رہا ہوں آپ کو. تو ایک چھڑی لے کے گئے اور چھڑی کو ایسے پٹائی کرے, ایسا دھکیلا اس کو جیسے جانور کو ڈھکیلتے ہیں, اور پہاڑ کے اندر جہاں سے نکلی تھی وہاں تک پہنچا دیا اس کو, اور اندر بھی بہت دور تک گئے, پھر نہیں آنا بول کے اس کو اندر کر کے آئے پورا. آ کے حضرت عمر کو بتایا کہ دھکل کے آ گئے ہوں. چپ چیز تھی, کیا کیسے لوگ تھے, سبب سامنے تھا ہی نہیں ان کے بالکل. بارش پانی ہے, پانی کو چٹھی لکھ دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وہی تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے یا اپنی مرضی سے بہتی ہے؟ اپنی مرضی سے بہتی ہے تو ہمیں تیری ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو اپنا طریقہ بدل. یہ کیا ہے ہر سال ایک آدمی کو کھانے کا, ہر سال ایک بچی کو تیار کر کے اس میں ڈالتے تھے تو پھر پانی آتا تھا. کہیں کہ یہ طریقہ بدلو تم اپنا, یہ کیا طریقہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے. بس چٹھی ڈالی, پوچھا حضرت عمر نے جو خط لے کے بھیجا جس آدمی کو, کہا کہ میں کروں کیا, تو کہ کیا کرنا ہے, جس کے نام کی چٹھی ہے اس کو دے لے آ کے. کہنے کہ یہ تو پانی کے نام پہ, کہنے پانی میں ڈال, دریا نیل میں ڈالو اس کو. تو دریا نیل کے نام پہ چٹھی حضرت عمر کی جا رہی ہے, اور گئی بھی ہے, سارا مجمع بھی جمع ہو گیا کہ حضرت عمر امیر المومنین کا خط آیا ہے دریا کے نام پہ. اس کو ڈالا تو جس دن وہ چٹھی ڈالی اس میں, جو خشک تھا پورا دریا, پانی نہیں تھا بالکل, زمین سے لگا 70 ہاتھ پانی اوپر اسی دن آ گیا تھا. اس کے بعد کبھی سوکھے ہی نہیں. پھر وہ سبب تھا ہی نہیں صحابہ کے سامنے کہ سبب کچھ کر سکتا ہے. سبب کے انکار سے اللہ کی قدرت, سبب کے انکار پر اللہ کی قدرت سے لینے کی عادت ہو گئی تھی. اور اللہ نے کائنات کو ایسا مسخر کیا تھا کہ تمہاری چیز ہے, یہ ہوا تمہاری چیز ہے, پانی تمہاری چیز ہے, دریا میں راستہ تمہاری چیز ہے. حضرت علاء الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج جا رہی تھی, سامنے دریا آ گیا, انہوں پلٹ کے ایک ہی چیز پوچھے پوری فوج سے, 10,000 کی فوج تھی, کہ بھئی تمہیں کوئی گناہ کبیرہ کرنے والا تو نہیں ہے؟ تو 10,000 فوجیوں نے کہا ہم میں سے کوئی بھی گناہ کبیرہ کرنے والا نہیں. پھر پریشانی کیا بات ہے, قدرت ساتھ ہے, کود جاؤ. 10,000 گھوڑوں کے ساتھ دریا میں کود گئے اور کسی کو نقصان نہیں ہوا, پورا دریا پار ہو گیا. ہوا کو حکم دے دیا یہ کرو بھائی, پانی کو حکم دے دیا یہ کرو تم, آگ کو حکم دے دیا ایسا کر دو, جانوروں کو حکم دے دیا. افریقہ کے جنگلوں میں جب پہنچی صحابہ کی جماعت تو اطلاع ملی کہ یہاں تو بڑے ہی وحشی جانور ہوتے ہیں اور بہت بھرا ہے جنگل بھرا ہوا ہے. اس زمانے کے تو اور زیادہ وحشت. کہنے لیں گے یہاں کیسے ٹھہریں گے, کیسے ٹھہریں گے, کیا ٹھہریں گے. ایک صحابی نے کہا میں بول دے کے آتا ہوں سب کو. اور عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں اپنے پرایا دونوں نقل کرتے ہیں ان کے جملے بھی کہ انہوں نے کیا بولا جا کے. ایوہ الحشرات والسباع نحن امتی محمد, اے جانوروں اور اے درندوں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. نحن اصحاب محمد, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. وَإِنَّا نَازِلُونَ هِنَا, ہم لوگ نے یہاں قیام کا ارادہ کیا ہے, ہم کو تھوڑے دن یہاں ٹھہرنا ہے, ہماری چھاونی ہوگی یہاں. فَرْحَلُوا عَنَّا, یہاں سے نکل جاؤ. فَمَنْ وَجَدْنَاهُ بَعْدُ قَتَلْنَاهُ, اس کے بعد میں جس کو ہم پائیں گے اس کو قتل کر دیں گے. پھر ہم کو مت بولنا کہ بھائی حضور کے صحابی مرسی لے کے چلنے والے جو ہے نا انہوں نے ہمیں مار دیا. یہ اعلان انہوں نے کہاں کیا؟ جنگل کے کنارے پہ کھڑے رہ کے اذان کے جیسا کیا, زور سے پکار کے اعلان کیا ہم یہاں ٹھہرنے والے ہیں, یہاں سے چلے جاؤ. خود صحابہ کی جماعت کہتی ہے کہ جنگل کے جتنے درندے تھے جس میں ہاتھی اپنے بچوں کے ساتھ, شیر اور ببر اپنے چیتے اپنے بچوں کے ساتھ, بڑے بڑے اجدے, سانپ, سپولے, یہ سب ایک طرف سے نکل کے چلے گئے. لائن بن گئی ان کی, ابھی چلو وہی چلو, خالی کرو خالی کرو خالی کرو, کسی کو حرج نہ ہو, ڈسٹرب نہ ہو. کیسی زندگی حضرات صحابہ کے ایک انداز کی تھی ہوں گی, دیکھیں وہ بھی اجتماعی ہو رہا ہے سب, کسی ایک فرد کے ساتھ میں نہیں ہو رہا. تو اس پر یہ بزرگ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ سبب کا انکار سیکھنا, سبب سے کچھ نہیں ہوتا, چونکہ تقدیر اللہ کی قدرت سے لینے کا راستہ سبب کے انکار پر کا یقین ہے. سبب سے گزرنا الگ چیز ہے, سبب سے گزرنا ہوتا ہے مگر اس سے کچھ نہیں ہو سکتا, اس کا کام کچھ نہیں. جب سبب سے گزرنا ہے تو سبب بڑا ہو کیا چھوٹا ہو, وائرس کی شکل میں ہو کہ ہتھی کی شکل میں ہو, وائرس کی شکل میں ہو کہ ہتھی کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو, یا بڑے ستارے کی شکل میں ہو, کسی کی بھی شکل میں ہو, سب کچھ وائرس کیا کر لیں گے, یہ وائرس سے یہ ہو جاتا, یہ وائرس سے یہ ہو جاتا, یہ وائرس سے یہ ہو جاتا, اللہ میں بولتے دیتے ہیں ڈالو اس کے سر پہ. وائرس کیا کر لیتا, کچھ بھی نہیں کر لیتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. جس کو ہونا ہے اسے کوئی ٹلنے والی چیز نہیں, جو ان کا حکم ہے وہ ہوگا, چاہے وہ وائرس سے ہی ہو چاہے وہ کسی اور سے ہو. جس کو نہیں ہونا ہے اسے نہیں ہوگا, چاہے وائرس سے ہو چاہے نہ ہو, وائرس سے کچھ نہیں ہوتا. ایمان والے میں غیر ایمان والے میں یہی فرق ہے کہ ایمان والے کو اس کا ڈر نکالنا ہے, اور دجال جو ہے نا وہ انہی چیزوں سے ڈرانے والا ہے, اس کے فتنوں میں یہ بھی ایک فتنہ ہے. ایمان کو خراب کرنے کا کام ہے نا بھائی اصل اس کا, تو وہ کس کس راستے سے ایمان کو خراب کرنے والا ہے, کیا آپ حکم کیسے لگائیں گے اندازہ. جب سارے نبی ڈراتے رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈرا دیا, اور یہ تمام نبی یہ بتاتے رہے کہ آدم علیہ السلام کے دنیا پیدا ہونے سے لے کے ختم ہونے تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا ایمان والوں کے لیے, کہ تو کیا کیا شکلیں اس کی ہوں گی اور اس کی اصل حقیقت اس کی کیا ہے, اس کی فلسفی کیا ہوگی. غیر اللہ سے ڈرنا, غیر اللہ پر ایمان لانا, ماسیو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے سر اس کو, اللہ سے ہٹانا ہے مختلف طریقوں سے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا لا عدوا, متعدی ہونا کوئی چیز نہیں ہے, متعدی ہونا کوئی چیز نہیں. جمعہ میں ہمارے مولانا بھی اس موضوع پہ بہت اچھا ماشاءاللہ بتا رہے تھے, اللہ برکت دے. من اجرب الاول, اونٹوں کو خارش ہو گئی, صحابہ نے پوچھا کیا ہو گیا ان کو, کہنے لگے حضرت ایک کو اونٹ ہوئی, ایک کو خارش ہوئی تھی اور سب کو لگ گئی, ایک کو خارش ہوئی تھی ان سے سب کو لگ گئی, وائرس تھا, کرونا آ گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کا مطلب ہی یہاں پر یہ تھا کہ کیا ذہن کدھر موڑنا ہے, ذہن کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. تو آپ نے جو سوال کیا وہ بڑا عجیب تھا, آپ نے فرمایا کہ وہ پہلے کو خارش کہاں سے ہوئی, من اجرب الاول, پہلے کو خارش کہاں سے ہوئی, تو اللہ کے حکم سے ہوگی, اس کو تو کسی اور اونٹ سے نہیں لگی تھی. تو اس کا جواب اصل میں یہ تھا, اس کے پیچھے بہینڈ میں جو اس کا جو اصل اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی وہ یہ تھی, کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ پاک تو ایک کو دینا چاہ رہے تھے خارش اور بقیہ کو نہیں دینا چاہ رہے تھے؟ اللہ کے منشے کے خلاف اور اللہ کے ارادے کے خلاف بقیہ کو بیماری خود ہی لگ گئی. اللہ تو ایک کو مصیبت بیمار کرنا چاہ رہے تھے اور بیمار ہو گئے, سو کے سو اونٹا, یہ تھا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہیں؟ جیسے پہلے اونٹ کو اللہ کے حکم سے ہوا, دوسرے کو بھی اللہ کے حکم سے ہوگا, تیسرے کو بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. حکم جدید ہر ایک کے ساتھ حکم جدید ہے, اور جو چیز درمیان میں ڈالی گئی ہے اس کا کوئی قدرت سے تعلق نہیں ہے, اس کو استعمال کر لیں یا نہ کریں, کسی اور کو استعمال کر لیں, کچھ بول ہی نہیں سکتے. صحابہ میں اس کا انکار اتنا بیٹھا ہوا تھا, حتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ ایک صاحب آئے, ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا اور زخم کھل گیا تھا, اس پہ پٹی بندھی ہوئی نہیں تھی اور زخم میں سے مواد بھی نکل رہا تھا. ان کو دیکھ کے دوسرے صحابہ جو ہے نا دسترخوان سے ذرا جھجک گئے, چونکہ رواج عربوں میں ایک ہی برتن میں کھانے کا ہے, الگ الگ رکابوں میں ڈالے کے کھانے کا نہیں تھا. تو اب وہ کھائیں گے ساتھ میں تو ان کا بھی ہاتھ اس میں جائے گا, زخمی بھی ہے, دوسروں کا بھی جائے گا. تو صحابہ کی کراہیت کو محسوس کر کے وہ جو صحابی تھے جن کا ہاتھ زخمی تھا انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیا, یہ بیچاروں کو زحمت ہوگی اور ان کو برا لگے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ پہلے تم اپنا ہاتھ ڈالو گے پھر ہم اپنا ہاتھ ڈالیں گے, اور قسم کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم. میں نے قسم کھا لی ہے کہ اس برتن میں پہلے تمہارا ہاتھ پڑے گا, اس کے بعد سب کا پڑے گا, میرا بھی اس کے بعد ہی پڑے گا. انہوں نے بھی کھا لیا, صحابہ نے بھی کھا لیا, کسی کو کچھ نہیں ہوا. اپن تو جھوٹا پی لیے تو اپنے کو انفیکشن ہو جاتا فوراً, پتا نہیں کہ ہمارے ایمان میں اتنی گڑبڑ ہے. اور حقیقت ہے بہت ہی کم, ہمارا ایمان کمال کے اعتبار سے اگر جائزہ لیا جائے اس کا تو انتہائی ناقص اور کمزور درجے میں ہے, بلکہ ہم بول لے رہے ہیں. وہ تو وہاں فیصلہ ہوں گا کہ ہے بھی ہے نہیں, کیونکہ قرآن پاک میں مایومینو اکثر ہم باللہ, کیا ہے وہ مایومینو باللہ ہی اللہ وہ مشرکون, ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر وہ مشرکی ہوتے ہیں. چونکہ جس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچنوایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, اور جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذہن میں اللہ کو بٹھایا تھا اور کائنات کے ذرے ذرے خود ان کی اپنی ذات کو بھی اور بڑے کو چھوٹے کو بادشاہ کو حاکم کو محکوم کو جنگل کے درندوں کو غیر درندوں کو بڑی مخلوقات کو چھوٹی مخلوقات کو اسباب کو سلسلے اسباب کو ان سب چیزوں کو ایسے ہٹایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الہ جو ہے نا لا الہ میں یہ سب چیزیں آتی تھیں. کس انداز میں تقریر ہوتی تھی ہوں گی آپ اندازہ کرو, کس انداز میں لا الہ الا اللہ پڑھایا جاتا تھا اور اس انداز سے وہ اس کو ایکسپٹ کرتے تھے اس یقین کے ساتھ میں کہ تمام مخلوقات کی شکلیں جو ہیں نا وہ سامنے سے ہٹ جاتی, ان شکلوں میں کوئی قوت نہیں ہے, ان سے کچھ نہیں ہو سکتا. تو شکلوں کے انکار کرنے اسباب کے انکار کرنے سے خدا کی قدرت جو ہے نا جب چاہے جب جیسے چاہے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو فیور میں دے دیتے ہیں بندے کے, اور شکل کے ساتھ میں جب جڑتا ہے تو اصلاً وہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے اور اللہ کے ساتھ رجا کی حقیقت متحقق نہیں ہوتی. بولنا الگ ہے اور قائم کرنا کرتے تو اللہ ہی ہیں, لیکن وہ اسی راستے سے کریں گے تو آپ کون ہوتے یہ بولنے والے کہ وہ کریں گے وہی مگر یہی راستے سے کریں گے؟ آپ کو کون بولے؟ انہوں بولے گیا, اور آپ نے کیوں ان کی قدرت کو محدود کیا؟ کیوں اس ذریعے کو مختص کر لیا؟ وہاں ایک بدگمانی والا پہلو پایا جاتا ہے, وہ نہیں ہوتا تھا صحابہ میں. اس کا ایک خاص فائدہ یہ تھا کہ سبب ہے اس میں سے بھی گزر جاتے تھے, کام ہو رہا تو بھی وہی یہ تھوڑے کر رہے ہیں, وہ تو وہ کرنے والے وہی ہیں بلکہ ذہن میں ہوتے, سبب نہیں ہے تو بھی فکر نہیں رہتی تھی. جس شب قدرت سے فائدہ اٹھانا ہے کبھی بھی کر لیں گے, زمین سے غلہ اگنا کیا ضروری ہے, زمین کو مٹی بنا دیں گے. کتنے صحابہ کے ساتھ ہوا ہے, زمین خود ہی مٹی آٹا ہو گئی, زمین خود ہی آٹا ہو گئی, اس میں سے غلے ولے کا سسٹم نہیں چلا. بعض صحابہ کے لیے سفروں میں جو زمین تھی وہ آٹا, وہ روٹی پکا لی. ایسے واقعات ہیں اس میں حیات الصحابہ کے تیسری جلد میں ہیں یہ سب چیزیں، بہت عجیب و غریب ہیں، پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ، جسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے حضرت صحابہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جب بولے تب جیسا بولے ویسا استفادہ کرتے تھے. مرے ہوئے کو زندہ کر لینا، سواری کو بھی زندہ کر لی، بچوں کو بھی زندہ کر لی. ارے اب آپ نے اس کو مار دیا ہے، وہ لوگوں سے میرے کو کیا بولیں گے؟ میں ایمان لائی بول کے ایسا ہو گیا، میں بہت میرے ساتھ سختی ہو جائیں گی، میرے کو صدمہ بہت ہو جائے گا، یہ نہیں انہیں اٹھنا ہی نہیں، بولے تو اٹھ گیا ہو گیا. صحابیہ کا واقعہ مشہور ہے، جنرل تھی یہ بات، مطلب یہ کہ کوئی خاص کرامت والا پہلو تھا ایسا نہیں ہے. وہ اصل وہ لا الہ الا اللہ کا جو مضمون حقیقی ہے وہ ان پر ایسے کچھ کھلا کھلا تھا، اور اس کا یقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اور آپ کی برکت سے ایسا بنا تھا کہ شکلوں کا یقین جو ہے نا سامنے سے ہٹ گیا تھا. یہ فرمایا جا رہا آج کل کہ اگر اسی طرح کا یقین ڈیولپ ہو جائے مسلمانوں میں اور پھر مسلمان حضور کے طریقے پر آ جائیں اس یقین کی بیس پر کہ ہمیں پھر کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے حضور کی، تو اگر کسی ایک معمولی سنت کی بھی پوری دنیا مل کے مخالفت کرے گی فوراً تباہ کر دی جائے گی، پورا نظام یہاں سے وہاں تک، پورا قانون یہاں سے وہاں تک بدل، ویسا نہیں ہوں گا. کسی ایک سنت سے مقابلے کی طاقت انسانوں میں نہیں ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. قانون بننا تو بہت دور کی بات ہے. وجہ اس کی ہے کہ جس نہج سے حضرت صحابہ کو اٹھایا گیا تھا وہ نہج امت میں نہیں رہا، جو یقین ان کا بنا ہوا تھا وہ یقین والی کیفیت نہیں رہی. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب پر حاوی کر کے پیدا کیا، جامعیت اس میں ایسی ہے کچھ، یہ سب سے بڑا ہے، یہ سب کا متبوع ہے، سب اس کے تابع ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت سے براہ راست فائدہ اٹھانے کا ایبل کیا گیا ہے. اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت تو غیر محدود ہے، اندھیرے میں، اجالے میں، کمزور کے ساتھ، طاقتور کے ساتھ، کسی حالت میں، کسی کنڈیشن میں، یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو یہ ڈر نکالنے کا ہے، پوری مخلوق کا ڈر اپنے اندر سے نکالنا ہے. مخلوق کا ڈر اتنا کہ جو سسٹم ہے غیر ایمان والوں کا، اس سسٹم کے ساتھ اپنے کو مرج کر لینا اس طریقے سے، جہاں پہ قانونی طور پر کوئی مجبوری پیش آ جائے وہ تو الگ ہے، اور اسباب کے دائرے میں تعلیمات اسلامیہ کی روشنی میں جو احتیاطیں سکھائی گئی ہیں وہ الگ ہیں، بقیہ حکم چھوڑنا جو ہے یہ نہیں ہوتا. حکم چھوڑنے کے بعد میں تو کوئی رہا ہی نہیں، پھر ایمان ہی ختم ہو گیا. ان سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ ان سے کچھ نہیں ہوتا. نقصان اگر اللہ نے نقصان کا ارادہ کیا کسی بھی چیز سے تو ہوگا. ابھی رات میں ایک انٹرویو سن رہا تھا انڈیا کا، ایک ڈاکٹر صاحب سے ایسا انٹرویو لیا جا رہا تھا کہ بھائی اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے وبائی امراض آئے، بہت سے ایسے وائرس آئے، اور وہ زیادہ نقصان دے رہے ہیں، یعنی ان سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. بعض ایسے وبائی امراض آئے، وائرس آئے ہیں کہ 10-10%، 5-5% تو عموماً لوگ مرے ہیں، یہ تو 2.5% کو بھی نہیں پہنچے لوگ، 2% ہی ہے. تو اتنا زیادہ گھبراہٹ کیوں، لوگ پریشان کیوں ہیں؟ تو بولے دو چیزوں سے پریشان ہیں، ایک تو یہ کہ نیا مہمان ہے، پہلی دریافت ہوئی ہے اس کی، ذرا نیا مہمان جب گھر میں آتا ہے تو ذرا ہوڑ ہلہ زیادہ ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا میڈیا کا کمال ہے، یعنی ہوا کھڑا کرنا. تو بات اصل یہ ہے کہ جیسے یقین چلا دیا جاتا ہے، جیسے بات بلائی بنائی جاتی ہے، جب لوگ اپنے ایمانیات کا مذاکرہ نہیں کر رہے ہوتے، کلمے کا مضمون بار بار سنا رہے نہیں ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاکرہ تذکرہ ان کے کاموں کا، ان کے اسماء و صفات کا نہیں ہو رہا ہوتا ہے تذکرہ، تو پھر غیر اللہ پر نظر جمتے 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 آدمی غیر کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غیر کے ہی حوالے کر دیتے ہیں. اس طریقے سے غیر جو ہے نا حاوی ہو جاتا ہے. یہ سلسلہ ہے جو دنیا میں بھی تباہی کا سبب بنتا ہے، نقصان کا، اور آخرت میں تو آئی آخرت میں جس کا ایمان کامل ہوگا اس کے ساتھ. ہمارے پاس حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ایک مرید ہوتے تھے حیدرآباد میں، بڑے عجیب آدمی تھے. وہ آیا کرتے تھے نماز پڑھنے مسجد عالمگیری ہمارے پاس، کہتے تھے مول صاحب عثمان علی خان کو بہت سمجھایا، بولے میں اگر میری بات سن لیتا تو اس کی حکومت جاتی نہیں تھی. اس کو ایک ہی بات بولتا تھا میں کہ تو توحید میں کمال پیدا کر لے, گناہ چل جاتے رہے پھر بھی بولتے تھے توحید میں کمال پیدا کر لے گناہ تو پھر بھی چلے, غلطی تو اپن لوگوں سے ہوتی رہتی ہے, بولے غفلت ہو جاتی رہتی ہے, توحید میں تو کمال پیدا کر لے. یہ میں بولتا تھا اس کو, ان عثمان علی خان کے زمانے کے, مطلب عثمان علی کا زمانہ پائے ہوئے سے ملاقات بھی ہوئی سوئے, اگر انہیں میری بات سن لیتا تو اس کی حکومت ساکت نہیں ہوتی تھی بولتے تھے. خیر ہم تو ان کے بڑھاپے میں ملاقات کرے ان سے, بہت عجیب آدمی تھا, ہر تھانے کے خاص مرید تھے. اس پہ یوں یہ بولا کرتے تھے, درس قرآن ان کا ہوتا تھا. درس قرآن یہ ہے کہ ان کو حضرت تھانوی کی طرف سے اجازت تھی بیان القرآن پڑھ کے سمجھانے کی, حالانکہ وہ عالم نہیں تھے. اور حضرت تھانوی کا بیان القرآن سمجھنا تو پتہ ہی ہے, مولوی اگر پڑھے تو پتہ چلے اس کو, بہت مشکل ہوتا اس کو سمجھنا. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ جو 20 عربی تفسیریں پڑھ چکا ہو اس کو میرا بیان القرآن پورا سمجھ میں آئے گا, اور میں اس میں کیا لکھا ہوں اس کو جب سمجھ میں آئے گا. حالانکہ بہت مختصر ایک ہی جملہ دو ہی جملے ہوتے ہیں بریکٹ میں اس کے, تو وہ پڑھتے تھے. ان کے درس میں بھی ایک آدھ مرتبہ شرکت کیا ہوں, وہ بتایا کرتے تھے کہ اگر ہم توحید میں کمال پیدا کر لیں تو عملی کوتاہیاں تھوڑی جو اونچ نیچ ہوتی ہیں نا اس پہ نہیں ہے اتنا زیادہ معاملہ والے, مگر یہ دوسری چیزوں کی بھی پکڑ جب ہی ہے کہ وہ سال میں توحید سے لنک ہو کے گڑبڑ اس میں ہوتی ہے بڑی زیادہ, وہ بولا کرتے تھے. پھر ذرا پھکنے کی بھی عادت تھی, پھکتے رہتے تھے. مزے کے آدمی تھے, زیادہ وہ نہیں تھے, بہت پابند شرع تھے اس معاملے میں, ذرا سے تھے پابند شرع تھے بالکل, نماز کے پابند, داڑھی پوری شرع کے موافق, وضع قطع پوری اسلام کے موافق, اور سنت کے بھی پابند تھے, لیکن اس معاملے میں تھے. سماچار ہو گئے, اچھے ہو گئے, نہیں ٹائم زیادہ مل گیا, مطلب سمجھ رہا تھا کہ ذکر کریں گے تھوڑا سا, بس چھوڑ دیتے ہیں. تنزلات ستہ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی اصطلاحات ذرا یاد دلا دیے اگر تو کسی ایک اصطلاح کے اوپر بات ہوتی رہے گی تو پھر وہ نوٹ بھی بناؤ اس کی, اس کے نوٹ بک بنا کے پھر دو دو تین تین جب اپنا, ابھی ہمارے عبد المجید صاحب وغیرہ سوچ بھی رہے ہیں کہ تربیتی گیدرنگ کرنے کو, محمود بھائی اور فلاں, یہ پورا جو ان کا ایک گروپ ہے چھوٹا سا ماشاءاللہ, اللہ تعالی ان کو اور ہمت دے, استقامت دے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں ادارے کی بھلائی کے لیے. تو یہ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسی گیدرنگ کریں ہم جس میں تربیتی ہو, سلسلے کی تربیت کے متعلق, تو اس میں باضابطہ دروس ہوں گے, باضابطہ لیسن ہوں گے, سبق ہوں گے, اور اس سے پہلے بھی ہوں گے, تو اس میں اس کے نوٹس ہونے چاہیے کہ بھائی یہ کیا اصطلاح ہے, یہ کیا لینگویج ہے, اس کی ٹرمینالوجی کیا ہے, یہ کس معنی میں بولی جاتی ہے. یہ تنزلات ستہ میں چھٹواں تنزل جو ہے, چھٹا ظہور, چھٹے درجے کا جو ظہور ہے وہ انسان میں ہے. انسان مرتبہ جامع کہلاتا ہے. یہ آج کا جو سبق ہے اصلاً وہ یہ ہے, اور جامعیت کس اعتبار سے اس کی ہے وہ حضرت فتوحات مکیہ میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل فرمائی ہے تھوڑی سی, ان کی نقل میں سے بھی تھوڑا میں سنایا ہوں, کیونکہ وہ عربی کی عبارت ہے اور پھر اس کو الگ الگ انداز میں بیان کیا ہوا ہے, تو اس کے بہت سے مراحل ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو نہیں, اس کا ایک حصہ موقع نہیں ملا اس کا, وہ روح کے سلسلے کا ہے, وہ ایک مستقل بحث ہے. روح کیا ہے, روح کی قسمیں کتنی ہیں, روح کی کیفیت کیا ہے, کیا روح کے بارے میں کیا کیا باتیں کہی جاتی ہیں, تو وہ ایک دن وہ تفصیل بھی پڑھ دیتا ہوں جو حضرت تکشف میں جو حضرت نے فرمائی ہے, تاکہ اپنے کو سرسری انداز. پھر جب ہم آپس کے مذاکرے میں ان ابحاث کو سنائیں گے نا, چونکہ یہ ظاہر ہے کہ اتنا بولنے سے تھوڑی ذہن میں آ جاتی ہے چیز, تو پھر وہ بیٹھنا شروع ہوں گا آہستہ آہستہ, تو اس سے تنزل ستہ والا میں چھٹا جو تنزل ہے جب اس پہ تھوڑا سا ورک ہو جائے گا, تو پھر اس سے آگے جو پانچواں ہے, پھر چوتھا ہے, پھر تیسرا ہے, پھر دوسرا ہے, پھر پہلا ہے, تو پہلے جو تین ہے نا وہ زیادہ بحث کے ہوتے بھی نہیں, وہ اس کے اندر زیادہ بحث کی بھی نہیں جاتی ہے, کیونکہ اقوان سے تعلق کونیہ, یعنی آیان کونیہ سے جو بحث ہوتی ہے وہ تین کے آخر میں ہی ہوتی ہے, وہ تو اس سے پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو بڑی مدد ملیں گی, پھر اس سے دوسرے جو اصطلاحات ہیں اگر اللہ نے ہمت دی توفیق دی وہ سنائیں گے آپ کو, سنانے کا یہ مگر یہ کہ کس کو کس سے فائدہ ہو جائے بول نہیں سکتے. کب اللہ تبارک و تعالیٰ کس پر مہربان ہو اور فضل فرما دے اپنا کہ اللہ پاک اس کا دل کھول دے. چونکہ جو ذکر کیا جاتا ہے نا تو دل میں اصل میں ذکر کرنے میں یہی ہوتا ہے کہ دل پر جو ضرب لگائی جاتی ہے الا اللہ کی وہ قلب کی قساوت دور کرنے اور قلب کو فتح کرنے کے لیے ہے. اصل وہ مطلب ہتھوڑے کی طرح اتنا مارنا کہ اس پتھر کو ٹوٹنا ہے. الا اللہ کی جو ضرب ہے وہ اتنی ہو دل پر کہ اس سے جو ہے نا یہ پتھر ٹوٹنا ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جتنا زیادہ اس کو چور کیا جائے گا اتنا زیادہ یہ عزیز بنے گا ان کی نگاہ میں. تو یہاں پہ یہ جو اس کا ٹوٹنے سے مراد خود اس کا فزیکلی ٹوٹنا نہیں ہے, ٹوٹنے سے مراد اس کی اس بندش کو ختم ہونا ہے. جو دل کی بندش ہے اس پہ جو کثافت چھائی ہوئی ہے اور جناب والا اس کی لطافت متاثر ہو گئی ہے اس سے فتح قلب نہیں ہو رہا. چونکہ جب فتح قلب ہوتا ہے تو پھر یہ جو حقائق ہیں نا یہ کھلنا شروع ہوتے ہیں. اس کو لیتا ہے دل مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, فہم اللہ پاک کی طرف سے, عقل اللہ پاک کی طرف سے بندے پر کھلنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس راستے میں جب بندہ چل پڑتا ہے اور تدبیروں میں سعی میں اضافہ کر دیتا ہے اور شریعت کی پابندی پوری کرتا ہے, سنتوں کی پوری پابندی کرتا ہے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جذب ہوتا ہے. اس جذب کا نام وصول ہے, وہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے. ولایت بھی اختیاری چیز نہیں ہوتی اصلاً, اسباب ولایت اختیاری چیز ہیں. اور اختیاری کا مطلب وہی ہے کہ اس کے اسباب اختیار میں ہیں. بقیہ اصل ولایت جس کو کہتے ہیں وہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشش کا نام ہے, وہ جو اللہ ہی کی طرف سے ہے. مگر ان کی عادت یہ ہے کہ جب اسباب اس کے مرتب کیے جاتے ہیں تو پھر ان کی طرف سے وہ سلسلہ ہوتا ہے. اور نبوت کسبی نہیں ہے کا مطلب اس کے اسباب بھی نہیں ہے ایسے کہ کوئی کوشش کر کے بندہ نبوت لے سکے. نبوت خالص غیر کسبی چیز ہے. اللہ یجتبی, اللہ خود چنتا ہے. اللہ یصطفی, اللہ خود ہی چنتا ہے. ولایت کے اندر یہ ہے کہ چنتے تو اللہ پاک ہی ہیں اس میں بھی, لیکن اس کے اسباب مقرر کیے ہوئے ہیں. ولایت کسبی ہے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو اسباب ہیں وہ کسبی ہیں, اس میں آدمی کو جدوجہد کرنی ہوتی ہے, عقل سے بھی, فکر سے بھی, دل سے بھی, ظاہری طور پر بھی, ذکر فکر سے, مراقبے سے, اشغال سے, اوراد سے, وظائف سے بھی. اور اصل اس میں سب سے زیادہ جو جان آتی ہے وہ اتباع سنت سے آتی ہے اور ذکر کے کثرت سے آتی ہے اور عبادت سے آتی ہے. کثرت ذکر اور عبادت کو الگ اس لیے ذکر کرتے کہ چاہے نوافل ہوں, چاہے وہ روزے ہوں, چاہے وہ تلاوت قرآن پاک ہو, یہ ہے. اور یہ کثرت ذکر جو ہے کثرت ذکر عام ذکر ہو یا کثرت ذکر ایکسرسائز کی شکل میں ہو, جو مشقیں ہمارے پاس ہوتی ہیں عام طور پر, تو ان راستوں سے جب آدمی لگا ہوا رہتا ہے اور دھیان بھی ادھر ہو, کوشش بھی ہو, دعا بھی ہو, فکر بھی ہو, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ولایت دی جاتی ہے. جذب ہوتا ہے اس کا, ایک خاص قسم کی کشش ہوتی ہے جس کے کچھ آثار ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے, کچھ علامتیں ہیں. اس بندے کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے, کبھی نہیں بھی ہوتا ہے. اور دوسرے جو حضرات ہیں وہ جو صاحب بصیرت لوگ ہیں وہ حکم لگا سکتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کو یہ چیز حاصل ہوئی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی خصوصی نسبت نصیب فرمائے. درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على تلاوة القرآن وكثرة الذكر لك والشكر لك. اللهم اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رحابا لك مطوعا لك مطيعا اليك مخبتا اليك الله منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي وسلل سخيمة صدري. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والرياء والسمعة والصمم والبكم والجنون والجزام وسيئ الأسقام وضلع الدين ومن الهم والحزن وغلبة الدين وغلبة الرجال ومن أن نرد إلى أرض العمر وفترة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.